الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم قل لأزواجك وبناتك آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للارامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ عز اسمہ کی توفیق کے اس نے ہمیں علم دین کی آگاہی کے لیے اور بالخصوص اسلام کی وہ بنیادی تاریخ جس سے ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان وابستہ ہے اور جس کو سننا سمجھنا اپنے دل میں بٹھانا اور اس کو یاد رکھنا یہ ایمان کے تحفظ کے لیے اور اسلام کے تحفظ کے لیے ایک بہت ہی مؤثر اور ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ جس طرح کہ آپ نے عنوان کے ذریعے اس بات کو سماعت کر لیا تھا کہ آج کا ہمارا عنوان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاروں شہزادیاں رضی اللہ تعالی عنہن کے فضائل و مناقب کو ذکر کرنا آج کی اس نشست میں رکھا گیا ہے، کیونکہ خاتون جنت خیر النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم اور ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم اور ام المومنین میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما کا یوم یہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں گزر جاتا ہے، اور ہر دفعہ یوں ہوتا ہے کہ صرف ایک ایک شخصیت پر گفتگو ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کا فضل ہے تقریباً اہل سنت و جماعت کا جو ان شخصیات سے اور ان افراد سے اور ان پاکان امت کے ساتھ جو ایک والہانہ نظریاتی تاریخی فکری مذہبی اور حبی اور عشقی تعلق ہے، اس پر اللہ رب العالمین کے فضل سے ہم نے اپنے اکابر کی لکھی ہوئی تحریرات کو 14 سے 15 سال کے اس عرصے کے اندر مختلف جگہوں پر بالخصوص رمضان المبارک کے مختلف دروس کے اندر اس کی تفصیلات کو ذکر کیا ہے۔ ان شخصیات کا نام یاد رکھنا، ان کی تاریخ کو یاد رکھنا، ان کے حالات زندگی کو یاد رکھنا، ان کی عظمتوں کو یاد رکھنا، ان کو اللہ رب العالمین نے کس کرامت اور عزتوں سے نوازا ہے اس بات کو یاد رکھنا، اور پھر مصائب و آلام اور مصیبتوں میں انہوں نے اللہ رب العالمین کے دین پر کس قدر استقامت کا مظاہرہ کیا یہ یاد رکھنا، یہ صرف ضروری نہیں بلکہ ایمانیات میں سے ہے۔ صاحب عمدۃ القاری حضرت علامہ عینی علیہ الرحمٰ نے عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ یہ ایمانی تقاضوں میں سے ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اس بات کو جانیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق کس خاندان سے تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلہ صحابہ کون ہیں، سرکار کے ازواج مطہرات کون ہیں، سرکار کی بنات کون ہیں. فرما اس معلومات میں اگر اسے کمی ہوئی تو اتنا ہی اس کا ایمان کمزور ہوگا. اور بلکہ یہاں تک آپ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہی نہیں پتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرب میں آئے کہیں آئے تو علامہ عینی لکھتے وہ بندہ کافر ہے، وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمان نہیں ہے. تو یہ ضروری نظریات ہوتے ہیں جس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ بڑی راتوں میں اس سے اچھا کوئی اور موضوع ہو سکتا ہے، کیونکہ توبہ کی قبولیت ہو یا دعا کا مستجاب ہونا ہو، وہ جب ہو سکتا ہے کہ جب ان ہستیوں کے ساتھ ہمارا وہ ایمانی تعلق ہو جائے جو شریعت مطہرہ چاہتی ہے. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی شب قدر کی پوری رات دعاؤں میں گزارے اور اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے بارے میں بنیادی بات پتہ نہ ہو تو علامہ عینی فرماتے وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمان نہیں ہے. اور ایک قول میں مزید پڑھ دوں اپنے آپ کو اور آپ کو تیار کرنے کے لیے، کتنی ضروری چیز ہے کہ ہم صرف ان کانوں سے نہیں بلکہ پورے جسم کو کان بنا کر ان باتوں کو سنیں اور اپنے اندر ان حقائق کو سمونے کی اور اپنے اندر جمع کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارا ایمانی تعلق کتنا ہے. سلسلہ چشتیہ کی ایک بہت بڑی شاخ ہے سلسلہ اشرفیہ. حضور سیدنا شیخ المشائخ سلطان الاولیاء مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، شیخ اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ اس سلسلے کے بانی ہیں، اور آپ ہی کا نام مبارک اشرف ہونے کی بنا پر یہ سلسلہ اشرفیہ کہلایا. اس لیے جو اس سلسلے میں مرید ہوتے ہیں وہ اپنے نام کے آگے اشرفی لکھتے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھیں. تو یہ سلسلہ چشتیہ کی شاخ ہے، آپ کے لطائف ہیں اور اجلہ اولیاء میں آپ کا شمار ہوا ہے. میں ایک عرصے تک الحمدللہ لطائف اشرفیہ کا درس دیتا رہا ہوں اور وہ نیٹ پر بھی موجود ہے. آپ کے لطائف فارسی زبان میں 3 جلدوں کے اندر موجود ہیں. تقریباً 19 سے 20 درس ہم نے لطائف اشرفیہ شریف کے دیے ہیں کہ جس میں نادر علمی اور عملی اور دین کی جو صوفیانہ رنگ میں قرآن و سنت کے جو معنی اور حقائق اور اس کی حلاوت کو ذکر کیا گیا ہے وہ اس کتاب کا خاصہ ہے. یہ اس لیے کھل کے کہتا ہوں تاکہ لوگوں کو رغبت ہو اور اس کتاب کا مطالعہ کریں. لطائف اشرفیہ شریف کے اندر حضرت مخدوم سلطان الاولیاء مخدوم سمنانی اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے ایک بات لکھی ہے، فرمایا ایمان، یہ تو علامہ عینی نے لکھا کہ یہ ایمانیات میں سے ہے کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو یہ پتا ہو کہ حضور کا تعلق کس خاندان سے. یہ ایمانیات میں سے، یہ غیر ضروری چیز نہیں بلکہ اس کو نماز سے اوپر کا درجہ دیا. فرمایا ایمانیات میں سے یہ جاننا ضروری ہے کہ حضور کا تعلق کس خاندان سے، حضور کے حوالہ عقد میں نکاح میں کون کون سی عظیم ہستیاں آ کر مشرف ہوئی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، سرکار کی اولاد، سرکار کے اجلہ صحابہ، اہل بیت وہ کون ہیں. فرمایا جس طرح کلمہ پڑھنا ضروری ہے اس طرح کلمے کے تحفظ اور اس کی ضمانت، جس طرح کے ایمان کی دلیل یہ کلمہ ہے تو کلمے کی دلیل ان تمام باتوں کا جاننا ہے. تو آپ سمجھیے ہم اپنا وقت کہاں پر گزار دیتے ہیں اور کتنی اہم چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. لہذا میں نے چاہا کہ بنات رسول پر ایک پورا پروگرام یہاں پر میں تفصیل کے ساتھ ذکر کروں، ورنہ تو الحمدللہ 10 محرم کو یہ سعادت ملتی ہے کہ ہم 1 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک توحید سے لے کر صحابہ اور اہل بیت سے لے کر مسئلہ نبوت سے لے کر تو تمام مسائل کو ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ باتیں ہمارے ذخیرہ علم میں آئے اور ہم اپنے اسلاف کے بارے میں جانیں. اور اگر ہم سنی ہیں اور ہمارا تعلق جن بزرگوں سے ہے وہ کون ہیں، ان سے ہمارا تعلق کیوں ہے، ان کی ہستیاں کیا، ہم ان کو کیوں مانتے ہیں اور ان کو ماننا کیوں ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ مرتے وقت کلمہ ہمیں جب نصیب ہوگا جب ان ہستیوں کا نام ہمیں یاد رہے گا، ان کی شانیں ان کی کرامتوں سے جب ہمارا دل متاثر ہوگا تو اسی کی نمازیں مقبول ہوگی. یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ تقریری رنگ نہیں ہے. میں نے اس پر اجلہ ائمہ کے اقوال پڑھے ہیں جس طرح علامہ عینی کو میں نے پڑھا ہے. تو اسی طرح شیخ المشائخ حضور قبلہ سلطان الاولیاء محمد سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ بانی سلسلہ اشرفیہ اولاد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ لطائف اشرفیہ میں جو بات لکھ رہے ہیں ذرا ذہن کو اجاگر کر کے اس بات کو سنیے. فرمایا مسلمان ہونے کے لیے صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، مسلمان ہونے اور مسلمان رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد میں سے کم حضور کے چار والدین کو جانتا ہو. یعنی آپ سمجھے نہیں, یعنی مخدوم سمنانی یہ فرماتے ہیں کہ جس کو حضور کے والدین کے چار نام یاد نہ ہو وہ کلمہ پڑھ کے بھی مسلمان نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جتنا شوق آپ دیگر چیزوں میں دیتے ہیں اس سے زیادہ شوق اس میں دینا ہے. پھر سن لیجیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار والدین اور اجداد, ان کا نام شامل کرنا یہ عقیدہ رسالت کے تقاضے میں سے ہے. اور مخدوم سمنانی یہ فرماتے ہیں کہ جس کو یہ نام نہ آتا ہو اس کا کلمہ ہی معتبر نہیں ہے. تو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور سیدنا ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضور سیدنا عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انشاءاللہ ہم یہ 22 پوری پشتیں آپ کے سامنے پڑھیں گے وقت آنے پر, لیکن کم سے کم یہ چار نام, عبداللہ, عبد المطلب, سیدنا ہاشم, سیدنا عبد مناف, کہیے رضی اللہ عنہ اجمعین, جو آپ نے صلاۃ تسبیح پڑھی ہے نا, یہ سے زیادہ بڑی نیکی ہے جو آپ سن رہے ہیں. بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے وہاں سسٹم بڑی مس یوز ہوتا ہے. صلاۃ تسبیح بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے, اس کا انکار نہیں, یہ ہونی چاہیے, لیکن اس سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو جتنے شوق سے گاڑیاں بھگا کر صلاۃ تسبیح کے لیے آتے ہیں, اللہ استقامت دے, اس سے زیادہ شوق آپ کو اس میں ظاہر کرنا ہے, اس لیے کہ یہ ایمانیات میں سے ہے اور وہ نوافل میں سے ہے. تو درجے کو سمجھیں اور اپنے اندر اپنے آپ کو میچور کریں, عبادت کے اندر متین کریں, سنجیدہ کریں, کس چیز کو کہاں رکھنا ہے, کس چیز کو کہاں رکھنا ہے. تو رات ساری نوافل میں گزار دینا یہ اور چیز ہے, اور قضاء عمری ادا کرنا یہ اور چیز ہے. 100 رکعت نوافل پڑھا دی جائے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن جو فرض ہمارے چھوٹ گئے الحاظ باللہ, اس کی قضا کرائی جائے تو ہمیں ہوش نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عبادت میں سنجیدہ نہیں, بلکہ یہ بات میں کہوں تو یہ سبقت لسانی اور یہ گرانی گزرنا چاہیے کہ شاید ہمیں شیطان ورغلا رہا ہے. کیونکہ شیطان صرف بری چیزوں کا خیال نہیں دلاتا, شیطان اچھائی میں بھی بندے کو گمراہ کرتا ہے کہ نوافل میں لگا کر فرائض کو بھلا دیتا ہے. تو ہمیں اتنا مشیور ہونا چاہیے, عبادت کے اندر اتنا سنجیدہ ہونا چاہیے. یہ کوئی تنقید نہیں ہے, ہمیں دوسرے کی صلاح کر بیٹھے ہیں. کنفیوژن کیسے دور ہوگی, صحیح ڈائریکشن کیسے پتا چلے گا, ویژن کیسے کلیئر ہوگا, ان دروس کے ذریعے جو بزرگوں نے لکھا ہے. یہ نہیں کہ یہ میں بیان کر رہا ہوں, میری کیا حیثیت ہے, یہ اکابر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, جو قرآن و سنت کا صحیح نچوڑ اور ترجمہ ہے, جس کا میں بھی محتاج ہوں, آپ بھی اس کے پابند ہیں. تو لہٰذا ہمیں اپنے عبادت کے حوالے سے اپنے آپ کو میچیور کرنا ہے اور عبادت کے صحیح اسٹرکچر کو سمجھنا ہے, تاکہ نفس اور شیطان کبھی ہمیں دوسری چیز میں الجھا کر اصل چیز سے غافل نہ کر دیں. تو یہ جو چیزیں کی جا رہی ہیں اس کو بڑے ہماتن گوش ہو کر آپ اس کو ملاحظہ فرمائیے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس بات کو ذکر کیا. ایک بات کہ یہ ضروری ہے, دوسری چیز اس میں کیا ہے کہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایمان کا مرکز و محور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو بارہا کہتا ہوں, جب حضور کا نام آئے علیہ الصلوۃ والسلام تو زبانوں کو تر رکھیں درود سے. میں یہ نہیں کہتا کون سا درود پڑھیں, میں کہتا کوئی بھی درود پڑھیں, لیکن عادت کریں. جب سرکار کے نام کے ساتھ علیہ السلام پڑھنے کی عادت ہوگی تو احترام دل میں آئے گا اور روب دل میں آئے گا, اجنبیت جائے گی, اور اسی کو ایمان کہتے ہیں. اور یہ کتنی شیم اور کتنی عجیب بات ہے کہ کسی سے کہا جائے جی درود پڑھیے آپ, یہ حضور کا نام آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو امتی کو اتنی تو حرمت ہونی چاہیے. یہ کیا بیگانگی, جن کا کلمہ پڑھتا ہے ان کے ذکر سے اگر بیگانگی ہوگی تو پھر ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان طوطے کی طرح کلمہ رٹنے کا نام نہیں ہے, ایمان اس عشقیہ راستے کو پکڑنے کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے آپ کو اتنا میچور کریں, عادت بنائیں, جب بھی حضور کا نام آئے تو آگے علیہ السلام کے لفظ آئے, آقا کہیں علیہ السلام کہیں, جو بھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام علیہ الصلوۃ والسلام علیہ السلام, ایک لفظ ثنا کا ضرور آگے ذکر کریں. یہ آپ کے ایمان کے ترقی کا ذریعہ بنے گا. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا اس کو کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے تو ہر دفعہ درود پڑھنا یہ سعادت ہے, اس کو نہ پڑھنا انتہائی محرومی ہے, اور غیر ضروری سمجھنا مسجد میں بیٹھ کر دار اسلام سے خارج ہو جانا ہے. علماء نے لکھا کہ جس کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے اگر وہ درود پڑھ لے, یہ علامہ شامی نے لکھا ہے, تو بہت بڑی سعادت ہے. نہیں پڑھتے وقت اس نے تھوڑی سستی دکھائی تو بہت بڑی بے حرمتی ہے اور بہت بڑی ناقدری ہے اور بہت بڑی نحوست ہے یہ. اور کہیں کہ کوئی ضروری ہر دفعہ درود پڑھنا تو داڑھی رکھ کر وہ کافر ہو جائے گا. اگر اس نے یہ سمجھا کہ حضور کے نام کے ساتھ درود پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے,
تو یہ تصور اہانت کا ہے، بے ادبی کا ہے، اور وہ شخص کلمہ پڑھنے کے باوجود کافر ہو جائے گا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ خدا نے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نام کی کتنی حرمت رکھی ہے، تو آپ کے خاندان کی اور آپ کے نسب کی حرمت کتنی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو بنات رسول کے حوالے سے جو اختصار کے ساتھ ہوئی ہے، وہ آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات میرے دوستو، ہمارے لیے اخلاقی اور ایمانی تقاضا بھی یہی ہے، تو شرعی حدود اور نصوص ہے جس قوانین کا ہمیں پابند کیا گیا کہ یہ ہے اس طرح کرنا ہے آپ کو. لیکن اس سے ہمارے ایمان کی بقا کے لیے، ایمانی حلاوت کے کلمہ پڑھتے اور زبان پر اس کی چاشنی آنی چاہیے. چاشنی سے مراد جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس رب کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کی محبت کی خوشبو ہمارے اندر سے آنی چاہیے. ایک تحریک اور جذبہ اندر سے اٹھنا چاہیے. وہ کب ہوگا؟ وہ جب ہوگا کہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کو جانیں گے اور بڑی عقیدت کے ساتھ اس کو سنیں گے اور اسے یاد رکھیں گے، اور ایسے یاد رکھیں گے جیسے اپنے ماں باپ کو یا اپنی کوئی قیمتی چیز کو یاد نہیں رکھتے، اس چیز کو یاد رکھتے ہیں. تو اس کے ذریعے کیا ہوگا؟ وہ ایمانی حلاوت جو ہے، جو دل کے اندر صرف زبان سے بندے نے کلمہ پڑھا ہے، تو دل کے اندر اس کی حلاوت پیدا ہوگی اور اپنے آپ سے اس کو اظہار ہوگا کہ ہاں ہاں میں مومن ہوں. اس لیے کہ جن کا نام لے رہا ہوں تو نام زبان پر ہے، عقیدت اور احترام میرے دل سے جاری ہو رہا ہے. یہود کی شروع سے یہ سازش رہی ہے کہ مسلمانوں کا مرکز جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں مسلمانوں کو اتنا کنفیوز کر دو، اتنا حضور کی شان، حضور کی تاریخ، حضور کی اولاد، حضور کے صحابہ، حضور کے ازواج، حضور کا خاندان، حضور کی شریعت، حضور کی حدیث، اس کو اتنا، اس کے بارے میں اتنا شک پھیلا دو اور اس کے اندر اتنی کنفیوژن نوجوانوں کے اندر ڈال دو کہ پھر جب جو چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب منسوب ہے، جب اس میں قوم الجھ جائے گی اور اس میں کنفیوژن کا شکار ہو جائے گی، تو ان کی تقدیس، ان کی تعظیم اور ان کا ادب اور ان کا والہانہ جو تعلق اپنے نبی کے ساتھ ہے، جس کے لیے وہ سر کٹانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، اس کی عقیدت اور محبت میں خود بخود کمی آئے گی. اقبال نے اس بات کو پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اقبال بہت تحریکی آدمی تھے، اقبال بہت انقلابی آدمی تھے، اقبال بہت نباز آدمی تھے. اقبال نے یہ بڑی پیاری بات کی، اور یہ تاریخ کے ہند اگر کوئی پڑھے، تاریخ اسلام پڑھے، تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقبال نے یہ جو بات کی ہے بالکل سنجیدہ بات کی ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو اندر تفرقے بنانے کی بات کی گئی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو شک اور بطور حدف تان بنانے کی کوشش کی ہے. اور آج جو حضور کے علم پر مناظرہ ہو رہا ہے، حضور نور ہے کہ نہیں، حضور کے علم ہے کہ نہیں، حضور کی شان ہے کہ نہیں، یہ سارے یہودیوں کی طرف سے دیے ہوئے اعتراضات ہیں جو ہمارے داڑھی والے ملاؤں نے ایڈوپٹ کیے اس کو، اور اس سے مسلک بنائے، اس سے مناظرے کیے، اس سے مباحثے کیے. ملا تو لڑ گئے، لیکن یہ نوجوان کنفیوز ہو گئے کہ جائیں کیسے گنبد خضرا تک، جائیں کیسے اس نبی محترم تک جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. یعنی اگر آپ کے محل کی نیت کر کے آپ دوراجی سے چلے، تو مفتی کبھی آپ کو نہیں کہے گا یہ شرک ہے. لیکن آپ آج نیٹ پر سوال کریں کہ میں کراچی سے چلا ہوں اس نیت سے کہ رسول اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، تو کہتے ہیں یہ نیت جائز نہیں ہے. اس لیے کہ مسجد نبوی کی نیت کریں آپ، رسول اللہ کی ذات کی نیت نہ کریں آپ. تو آپ اندازہ لگائیے، آپ جب قوم اس ذہن پر پہنچ جائے کہ امتی نبی کی نیت کر کے نبی کے پاس نہیں جا سکتا، تو اندازہ لگائیے کہ جبے قبے کے اندر کیسے لوگ ہمیں مس یوز کر رہے ہیں. تو آپ نے سمجھنا ہے اس چیز کو. اور اسی بات کو اقبال نے ذکر کیا تھا کہ گورے نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان کو کاٹو گے تو یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجایا نہیں کرتے. محمد مصطفیٰ کے باغ کے پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجایا نہیں کرتے. جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے وہ قبر میں بھی رہتے ہیں تب بھی زندہ رہتے ہیں. انہوں نے کہا اصل زندگی ان سے کھینچو. تو اصل زندگی کیا تھی؟ انہوں نے کہا نبی کی ذات ہی کو بحث کا مرجع بنا دو. اب سنیے اس کو، یہ تاریخ کا تسلسل ہے. اور اقبال نے اس چیز کو ذکر کیا کہ گورے کی سازش یہ تھی کہ یہ فاقہ کش، یعنی مسلمان کو اگر بھوکا رکھو تب بھی نہیں مرتا، پیاسا رکھو تب بھی نہیں مرتا، وہ تحریک اس کی جہاد کی نہیں مرتی، ولولے کی تحریک نہیں مرتی. تو کہا مارے کیسے اس کو؟ تو کہا یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، نبی کا احترام نکال دو، نبی کی محبت نکال دو. یہ خود فرقوں میں بڑھ جائیں گے اور خود پھر اپنے مولویوں کے لیے لڑیں گے. آج اگر کوئی یہ بات کہے کہ جناب ایسی ایسی باتیں نبی پاک کی کتابوں میں لکھ دی، معاذ اللہ، کہ اگر وہ ان کے مولویوں کے بارے میں کہیں تو وہ، لیکن یہی بات اگر رسول اللہ کی طرف ہو جائے تو کہتا ہے مولانا نے لکھا اس کا کوئی معنی تو ہوگا. تو اندازہ لگائیے کہ جب روح محمد دل سے نکل گئی، عقیدت اور احترام دل سے نکل گیا، تو وہ یہودیوں والی عادت آ گئی کہ پھر مولوی ہمارے خدا ہو گئے. ہم نے مولویوں کو خدا بنا دیا کہ اگر ہمارے پیر کے خلاف کوئی بولے گا تو ہم اس کا منہ توڑ دیں گے اور اس سے لڑ جائیں گے. ہمارے استاد کے خلاف کوئی بولے گا تو ہم اس سے لڑ جائیں گے. ہمارے جماعت کے امیر کے خلاف کوئی بولے گا تو ہم اس سے لڑ جائیں گے. لیکن رسول اللہ کے گنبد کو گرانے کی اگر بات کی جا رہی ہو، سرکار کے والدین کو کافر کہنے کی بات کی جا رہی ہو، سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کیا جا رہا ہو، اور سارے حضرات کے اولیاء کے گنبدوں کو گرانے کی بات کی جا رہی ہو، تو ہم کہیں گے نہیں جناب، ہمارے استاد نے لکھا ہے تو کوئی وجہ ہے. جبکہ ہم نے کلمہ استاد کا نہیں پڑھا تھا، محمد رسول اللہ کا پڑھا تھا. پیر کا نہیں پڑھا تھا، محمد رسول اللہ کا پڑھا تھا. پیر ہماری منزل نہیں تھی، پیر ہماری سواری تھی، پیر ہمارا ذریعہ تھا. کہاں تک کے لیے؟ محمد رسول اللہ تک کے لیے. پیر آخری نہیں، آخری تو رسول اللہ ہے. پیر کی کیا حیثیت؟ پیر کا کام ہے صرف ہاتھ بڑھا کر آگے پہنچانا ہے، وہ قابض نہیں کر سکتا. مولوی صاحب کی کیا اہمیت ہے؟ مولوی گودام میں کسی کو نہیں پیک کر سکا، اس کا کام یہ ہوتا ہے تیار کر کے حضور کی بارگاہ میں بھیجیں. کیونکہ مقصود ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ اپنے اس جو میں باتیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، گرد و نواح میں دیکھیں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. غور کریں، کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو مرکز مصطفیٰ سے ہٹا کر کسی اور کی محبت پلائی جا رہی ہے. کہ اگر بے ادبی حضور کے لیے ہو تو رگ غیرت نہیں جاگتی، اور اپنے مولوی صاحب کے لیے، اپنی تنظیم کے لیے، اپنی جماعت کے لیے ہو تو لڑنے تیار ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اللہ نے تو پیدا کس کے لیے کیا تھا؟ اپنی عبادت اور اپنے محبوب کی محبت کے لیے. تو ہم کہاں چلے گئے؟ اس کو یہودیوں نے سب سے پہلے کیا. ایک بات، اب تیسرا مرحلہ میں اس پر پڑھ کر آگے آ رہا ہوں کہ بنات رسول کانفرنس ہم نے رکھی کیوں ہے، اس کی وجہ کے لیے بات میں کر رہا ہوں. تیسری بات یہ کہ یہودیوں نے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکوک اور آپ کی ذات میں شک اپنے ذوم میں پیدا کرنے کے لیے کئی باتیں کی. ایک بات کیا کی؟ کیونکہ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اصل اہمیت اور ہستی کیا ہے، کہ آپ اللہ رب العالمین کے نبی ہیں اور آپ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے، آپ پر اللہ نے آخری وحی فرمائی ہے، اور آپ نے اپنے جانشینوں کو تیار کیا جن میں نفاق بغض کچھ بھی نہیں تھا. آپ کی اولاد پاک اور صاف ہیں، اور آپ کی وہ اولاد جو حضور کے سامنے موجود تھی وہ حضور کے عمل کا پرتو ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اگر بات کریں گے تو قوم تو پھاڑ دے گی، مار دے گی، تو کیوں نہ یہ کریں کہ جناب صحابہ کے مسئلے کو ڈسکس پر لے آئیں. اب باقاعدہ ایک فرقہ عبداللہ بن سبا کی صورت میں جس کو کہتے ہیں لا کر کھڑا کیا گیا. اس نے حضور کے اخلاص، حضور کی تبلیغ کو مشکوک کرتے ہوئے یہ بات کی کہ ہاں رسول اللہ کے دور میں جو صحابہ تھے تب تک تو نیک تھے، لیکن جب رسول اللہ انتقال کر گئے تو سارے صحابہ دوبارہ کافر ہو گئے اور صرف تین مسلمان رہے. یہ کام کسی ذاکر نامی شخص نے کیا، پگڑی اس کے سر پر تھی، داڑھی اس کے منہ پر تھی، لیکن اندر سے وہ یہودی تھا. اس لیے کہ وہ حضور کی تبلیغ کو مشکوک کرنا چاہتا تھا، تو اس نے پہلا حملہ صحابہ پر کیا. اس لیے کہ صحابہ کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا تھا، صحابہ کے ذریعے دین ہم تک پہنچا تھا، تو اس نے پہلا حملہ صحابہ کی جماعت پر کیا اور امت کو مناظروں میں لگا دیا کہ پہلا خلیفہ کون تھا، کون مسلمان تھا، کون مسلمان نہیں تھا. پورے پورے مذہب بن گئے اس کے اوپر کہ صحابہ کی ذات مبارکہ کہ جس کو زیر بحث لایا گیا، جن کو حد سے تنقید بنا دیا گیا، جن کے بارے میں ڈبیٹ ہونے لگی. مجھے بتائیے اگر صحابہ کا مرتبہ مشکوک ہو گیا تو قرآن بچے گا؟ اگر صحابہ کا طبقہ مشکوک ہو جائے تو یہ اذانیں بچے گی؟ صحابہ کا طبقہ مشکوک ہو جائے گا تو یہ دین بچے گا؟ اس لیے کہ دین کے سب سے پہلے راوی تو صحابہ ہیں، اگر ان پر دو نمبر کا الزام لگ جائے گا تو دین کہاں بچے گا پھر؟ تو یہودیوں نے سب سے پہلے عبداللہ بن سبا، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد ایک فرقہ کھڑا کیا جس نے باقاعدہ اور باضابطہ طور پر مسلمانوں کو انتشار میں لانے کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ذات مبارکہ پر حملہ شروع کیا. ایک بات، اور پھر کیا ہوا؟ اسی فرقے نے کام کیا کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین قیامت تک کا دین ہے، نظام حیات ہے. اس نے پہلے تو حضور کے نظام کو حرج میں لانے کے لیے ایک بات یہ کی کہ یہ جو وحی حضور پر آئی ہے، یہ تو جو قرآن تمہارے پاس موجود ہے یہ تو بہت کم ہے، بہت زیادہ وحی آئی تھی اور صحابہ اکرام نے اس کو نکال دی اور حضرت علی پر ظلم کیا، بڑا کیا. یہ باتیں کر کے جو اصل قرآن تم پڑھ رہے ہو اس کو مشکوک کرنے کی کوشش کی گئی، تاکہ نوجوان شخص اور بہانہ کسی نہ کسی کی محبت کا بنایا کہ ہم تو یہ بات ان کی محبت میں کر رہے ہیں، علی کی محبت میں کر رہے ہیں، اہل بیت کی محبت میں کر رہے ہیں، اور بہانہ بنا کر قرآن میں شک پیدا کیا کرنے کی کوشش کی گئی. صحابہ کی عدالت میں جن کی پارسائی کے لیے قرآن کی آیتیں اترتی ہیں، جن کے قلبی اخلاص کے لیے خدا عرش سے گواہی دیتا ہے ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے اندر مال کی ہوس تھی، مال کی لالچ تھی، او ظالموں تم نے یہ بات کر کیسے دی؟ انہوں نے تو رسول اللہ کا ساتھ اس وقت دیا تھا جب اسلام کے پاس ایک کوڑی نہیں تھی، اس وقت ابو بکر 40,000 درہم لے کر رسول اللہ کے پاس آئے تھے. کس کو پتا تھا کیسر و کسرا کی حکومت ٹوٹے گی؟ کس کو پتا تھا کہ مسلمان 10,00,000 سے 50,000 مربع میل تک جائیں گے؟ کس کو پتا تھا؟ لیکن حضرات گرامی دیکھیے، صحابہ کرام پر یہ الزام تو لگاتے رہے لیکن وہ بڑے خوش نصیب لوگ تھے کہ جنہوں نے تاریخ پر کان نہ دھرا، قرآن پر کان دھرا. انہوں نے صحابہ کو سمجھنے کے لیے ابن خلدون کو نہیں پڑھا، تبری کو نہیں پڑھا، قمی کو نہیں پڑھا، اسیر کو نہیں پڑھا، انہوں نے صحابہ کو پڑھنے کے لیے قرآن کو پڑھا. قرآن نے جگہ جگہ پر حضور کے بارے میں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، میرے محبوب تیری شان تو یہ ہے کہ تو تزکیہ قلب کرتا ہے اور جو تیری صحبت میں آ جاتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کا دل بھی مسلمان ہو جاتا ہے. فرما وَقَرَّ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، محبوب تیرے قدموں میں بیٹھنے والا شخص اس کا دل بھی کفر سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، اس کا دل بھی بغاوت سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے. أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، محبوب تیرے قدموں میں بیٹھنے والے یہ 1,24,000 صحابہ، یہ سارے میرے بندوں کے مرشد ہیں اور خود بھی راشد ہیں. یہ تو قرآن تھا جو بہت بڑی جماعت بچ گئی، لیکن یہود نفوذ کر رہے ہیں. اسی طرح میرے دوستوں، یہود نے کیا نفوذ کیا؟ دوسرا حملہ سرکار کی ازواج پر ہوا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو آپ تو میں کہتا اس کے تحریک دیکھے، اس موضوع کو چھیڑا کیوں گیا، اس موضوع کو لایا کیوں گیا؟ دوسرا حملہ سرکار کی ازواج پر ہوا اور کہا جی حضرت عائشہ کے دلوں کے اندر تو بڑی ہوس موجود تھی، سیدہ حفصہ کے دل کے اندر تو بڑی ہوس موجود تھی، وہ تو آپس میں جھگڑا کرتی تھی، وہ آپس میں لڑا کرتی تھی. تو یہاں سے یہ نظریہ آپ تک ڈیلیور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب نبی کی بیوی سدھر نہیں پائی تو امت کیا سدھرے گی؟ جب نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے، قرآن اترنے والے صحابہ مخلص نہیں ہو پائے تو کون مخلص ہو پائے گا؟ لیکن حضرات گرامی، پھر سلام عقیدت ہم پیش کریں گے قرآن کی جانب، کہ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حریم کی ضمانت اٹھائی ہے اور فرمایا محبوب تیرے نکاح میں ہم نے وہ عورتیں عطا فرمائی ہے کہ جن کو ہم نے خود قبول کیا تھا، اور ہم نے خود تیرے دین کو بچانے کے لیے ان خواتین کو تیرے سامنے لا کر کھڑا کیا کہ تھی تو وہ جنس میں عورتیں لیکن مرتبے میں وہ ساری عورتوں سے اعلیٰ تھی. سورہ احزاب میں ان کو ذکر کیا. ایک بات، تیسرا حملہ سرکار کی بیٹیوں پر ہوا، وہ مسلم چیزیں، یعنی آپ سمجھیے، یعنی اس بات کے لیے کہ ایک نوجوان شخص، کالج یونیورسٹی پڑھنے والا شخص، عصری تعلیم پڑھنے والا بچہ یہ کہے کہ اتنا اختلاف ہے اسلام میں کہ ہم حضور کی اولاد کتنی تھی یہ بھی پتا نہیں چلا، حضور کی بیویاں کتنی تھی یہ بھی نہیں پتا چلا، حضور کے صحابہ کا مزاج کیا تھا یہ بھی نہیں پتا چلا، تو میں اس بچے سے کہوں گا نا نا نا، یہ ٹھگ کی بات نہ مان، اس جھوٹے کی بات نہ مان. ارے پیارے، یہی تو دنیا کا امتحان ہے، یہ دنیا ہے اسی لیے آزمائش کہ حق سے تجھے ہٹانے کے لیے 10 لوگ کھڑے ہوں گے، لیکن حق کا معیار قرآن ہے، حق کا معیار سنت ہے، حق کا معیار بڑی جماعت ہے. آ اہل سنت کے ساتھ مل کر بات کر کہ کہاں پر شک موجود ہے. ساری باتیں دن کے سورج سے زیادہ روشن ہے کہ سرکار کی 4 بیٹیاں ہی ہیں، سرکار کی ساری ازواج مخلصہ ہی ہے، سرکار کے سارے صحابہ راشد ہی ہے. یہ کسی جھوٹے نے تجھے بتا دیا ہے؟ آ عاشقوں کے پاس بیٹھ، سچوں کے پاس بیٹھ، قرآن کے ماننے والوں کے پاس بیٹھ، وہ تجھے بتائے کہ دن کے دوپہر سے زیادہ روشن یہ حقیقت ہے جس کا تو انکار کر رہا ہے. میرے بچوں، میرے بھائیوں، یہ میرا جذبہ صرف آپ سے یہ، خدا اپنے ایمان کو بچائیے. نیٹ ہے، ویب سائٹ، فیس بک کی بھرمار ہے. آج بہت سے لوگ آپ کو دعا کے فضائل بتا رہے ہوں گے، میں نے بھی مطالعہ کیا لیکن مجھ سے پڑھا ہی نہیں گیا فضائل. میں نے کہا نوجوانوں کا جب ایمان ہی نہ بچے تو دعا کس کو سکھاؤں میں، کس چیز کے فضائل بتاؤں؟ تو نوجوانوں، آج فیس بک، آج ویب سائٹ، آج انٹرنیٹ، خدا را صحیح لوگوں کے ساتھ جڑے رہیے. ہر مذہبی معاملات کو شیئر کرنا، ٹیک کرنا، اس کو صحیح سمجھنا، اس میں اپنے آپ کو مشیور کیجئے، اور ایسی مجالس جہاں پر آپ کو باقاعدہ تحقیق کے ساتھ دین متین بنایا جاتا ہے اس میں خود آئیں، اور دین کو جو صحیح پڑھنے کا طریقہ ہے جو علماء نے ذکر کیا ہے اس سے تحقیق کر کے وقت نکالے دین کے لیے، تاکہ آپ خود بھی اپنا عقیدہ بچائیں اور اپنے بچوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے بھائیوں کا عقیدہ. اس کے علاوہ ہمارے اس درس کا کوئی مقصد نہیں، نہ کوئی فرقواریت ہے، نہ کوئی خودکش بمبار تیار کرنا ہے، نہ کسی سے لڑوانا ہے، نہ کسی کو مارنا ہے، بس یہ اویئرنیس پیش کرنی ہے کہ نوجوانوں خدا نے تمہیں شعور بہت دیا ہے، بڑی صلاحیت تمہیں دی ہے، خدا رہا اب اس کو سرکار کے دین کی دین کے معاملات کے لیے خرچ کرو، سینے میں تمہارا زور ہے یہ حضور کی شان کو بیان کرنے میں خرچ کرو، بازوؤں میں تمہاری طاقت ہے یہ صحابہ اور اہل بیت کی دفاع میں خرچ کریے کہ جوانی تمہیں خدا نے دی اس لیے ہے کہ پیارے مصطفیٰ اور اسلام کے اس قلعے کی حفاظت تم سے کرائی جائے۔ تو میرے دوستو ضرورت اس امر کی تھی، اس لیے ہم نے پورا ایک مذہب بنایا گیا جی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ایک ہی بیٹی تھی، چار تھی نہیں، اور اگر پوچھ لیں تو پانچ منٹ نہیں رک سکتا، خدا کی قسم نہیں رک سکتا، پانچ منٹ نہیں رک سکتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کے، یہ میں آخری جملہ عرض کر کے پھر ادھر آتا ہوں، یہ چیز اختلافی نہیں ہے، صحابہ کی عدالت اختلافی نہیں ہے، میری ماں سیدہ عائشہ، سیدہ خدیجہ، سیدہ حفصہ، یہ ساری گیارہ ازواج مطہرات، ان کی شرافت کا مسئلہ اختلافی نہیں ہے، سرکار کی چار بیٹیوں کا مسئلہ اختلافی نہیں ہے، میلاد مصطفیٰ کا مسئلہ اختلافی نہیں ہے، سرکار کی تعظیم کا مسئلہ اختلافی نہیں ہے، حضور کے ادب کا مسئلہ اختلافی نہیں ہے، یہ یہودیوں نے خاموشی سے اس کو اختلافی بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے اسلام جس سے پھلتا ہے، جس بیج سے اسلام کے ثمر نکلتے ہیں، اس کو قدغن لگانے کے لیے، اس کو کیڑا لگانے کے لیے، اس کو ضرر پہنچانے کے لیے کوششیں کی گئی ہیں۔ لیکن جو جماعت کے ساتھ رہا، رسول اللہ نے فرمایا جو بکری ریوڑ کے ساتھ رہے گی شیطان اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔ تو لہذا میرے دوستوں جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں، مطالعے کی طرف آئیں، تحقیق کی طرف آئیں۔ سلیبر اگر آپ کو نہیں پتا تحقیق کا، ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور آزاد مزاج ہو کر پڑھیں۔ اور میں کہتا ہوں اگر آپ اہل سنت ہیں تو آئیں بیٹھیں، اور اگر آپ تحقیق چاہتے ہیں تو کسی بھی چیز کو جو مخالف ہے، چاہے وہ مرزائی ہو یا جو بھی ہو، آپ پڑھیں ان کو۔ الحمدللہ ہم خادم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے سچ کہاں پر اور جھوٹ کہاں پر ہے۔ لیکن دین کا سوچیں، دین کا سوچیں، اپنے بچوں کا آپ سوچتے ہیں، آنے والی نسلوں کا سوچیں، عقید اور ایمان کا سوچیں، ایمان کا سوچیں۔ آپ جب خدا کے دین کا سوچیں گے تو ان تنصر اللہ ینصرکم، تم میرے دین کی مدد کرو گے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ خود غرض نہ بنو، میٹھے چشمے کی طرف حیاز بن جاؤ۔ تو لہذا آج کا جو یہ موضوع رکھا گیا ہے، تو یہ میں پھر عرض کروں، یہ اختلافی موضوع نہیں ہے، یہ اجماعی اور مسلم موضوع ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں چار ہیں۔ کتنی ہیں؟ چار بیٹیاں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ اور جس نے اختلاف بنانے کی کوشش کی ہے، تو میں نے اس کا پس منظر آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آپ یہ سمجھیے، کیونکہ یہ چیزیں تو عقیدت کا معیار تھی، گھر میں آپ کی عقیدت کا معیار آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کا باپ ہے۔ دشمن اگر کچھ نہ کر سکے، خدا نہ کرے بیٹی کے بارے میں، ماں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، باپ کے بارے میں شک دل میں ڈال دے، مجھے بتاؤ وہ گھر بچ سکے گا؟ آج نہیں بچا تو کل خراب ہوگا، کل نہیں بچا تو پرسوں خراب ہوگا۔ لہذا اسلام کے شجر کو بچانے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اس اصل بات کو سمجھیں، ان کے مرتبے و مقام کو سمجھیں، تاکہ اگر کوئی گندا پلیت نجس ان بزرگ ذاتوں کی طرف کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے تو وہ اس کے منہ پر گرے، اور ہم جیسے بیکار لوگ یہ شرف پائیں اور دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں صحابہ اہل بیت اور ازواج مطہرات کے سامنے، کہ وہ تیر آ کر ہمارے سینے سے تو ٹکرا جائے لیکن چمن اسلام کی طرف وہ کچھ آگے بڑھ نہ سکے۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے، یہ ہمارا عیم ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، اور یہ ہمارے دروس کا حاصل ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل مجدہ ہمیں ان باتوں میں سچا فرمائے، اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے، اور اس امت کے لیے سوچنے کا جذبہ اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے۔ حضرات گرامی آگے چلیں، یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک ضرورت پیش کی ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے، اس موضوع کو کیوں زیر بحث بنایا گیا ہے، تاکہ آپ سنجیدہ ہو جائیں۔ اب آگے ہم چلتے ہیں اس کی طرف کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں چار ہی ہیں۔ قرآن کریم نے بڑے واضح طور پر یہ بات کی ہے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے سورہ احزاب میں اشارہ فرمایا، حبیب قل، آپ فرمائیے، آجی کا و بناتی کا، اے حبیب آپ فرمائیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مسلمانوں کی ساری عورتوں سے، پردے کے احکام نازل ہو رہے ہیں، تشریح احکام اللہ رب العالمین جل مجدہ کی جانب سے نازل ہو رہے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے حبیب آپ ارشاد فرمائیے اپنی بیویوں سے, ازواجک, زوجہ واحد ہے, ازواج جمع ہے. قل لازواجک, اپنی بیویوں سے فرمائیے, وبناتک, بنت واحد ہے, بنات جمع ہے, اپنی بیٹیوں سے, ٹھیک ہے. ونساء المؤمنین, امرأت واحد ہے, نساء جمع ہے. ونساء المؤمنین, ساری امت کی عورتوں سے کیا کرے, یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ وہ عورتیں کیا کریں, اپنے چہروں کے اوپر چادریں ڈالیں, اپنے جسم کو اس طرح ڈھانپیں, ایک ایسی چادر لے لیں کہ جن سے ان کا پورا جسم بھی چھپ جائے اور ان کا چہرہ بھی چھپ جائے. جلابیب کا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ کیا کہ ایسی چادر کا چہرے کو اوپر ڈالنا کہ وہ پورے جسم کو بھی ڈھانپ رہی ہو, یعنی برقعے کو سمجھ لیجئے کہ اتنا ڈھیلا ہو کہ اس سے جسم کی حیت جو ہے وہ ظاہر نہ ہو رہی ہو, اور ساتھ میں جو ہے وہ چہرے کے اوپر بھی کپڑا ہو, اس لیے کہ وجہ فتنہ یہ بھی ہے. تو قرآن نے یہاں پر ذکر فرمایا من جلابیبہن, کہ محبوب یہ کہیے کہ وہ اپنے چہروں کو بھی ڈھانپ کے رکھیں. مقصد یہاں پر پردے کے احکام کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے جو بتانا ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے حضور کو حکم دیا کہ تین جماعت سے خطاب کریں, اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے, اور مسلمان کی ساری عورتوں سے. تو یہاں سے یہ قرآن نے خود اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب حضور کی بیویوں کی بات آئی تو قرآن نے زوجہ نہیں کہا, ازواج کا فرمایا کہ اپنی بیویوں سے کہو, اپنی, اور بیوی وہی ہے جو حضور کے عقد پاک میں تھی. اسی طرح فرمایا وہ بناتی کا, اپنی بیٹیوں سے کہو, بیٹی نہیں کہا, بیٹی نہیں کہا, فرمایا اپنی بیٹیوں سے کہو. اب اگر کوئی کہ نہیں اس بیٹیوں, اس لیے کہا تھا کہ ساری امت کی عورتیں بھی تو حضور کی بیٹی ہیں, میں نے کہا نہیں, ایسی چوری نہ کرو. آگے اللہ اور ارشاد فرما رہا ہے وہ نساء المؤمنین, اور مسلمانوں کی عورتوں سے بھی کہو. تو نساء المؤمنین میں وہ ساری اسلامی خواتین آ جاتی ہیں, اسلامی مستورات آ جاتی ہیں, ان کو اللہ نے الگ ذکر کیا, بیویوں کا الگ ذکر کیا, بیٹیوں کا الگ ذکر کیا. تو قرآن کی آیت واضح طور پر کہتی ہے کہ حضور کی ایک بیٹی نہیں, ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں. اور عربی میں جمع کا اطلاق کم سے کم تین پر ہوتا ہے. کم سے کم کس پر ہوتا ہے؟ تین پر ہوتا ہے. اور یہ جمع کا صیغہ ہے وہ بناتکا, اے محبوب اپنی بیٹیوں سے کہو, اپنی. تو یہ قرآن کریم فرقان حمید کی واضح آیات ہے, لیکن پھر بھی مسئلے کو مشکوک کیا جاتا ہے. ہم فضائل کو بھی ذکر کریں گے اور نخت کو بھی ذکر کریں گے تاکہ دونوں چیزیں ساتھ میں رہیں, ان کی بزرگی بھی پتہ چلے, اور جہاں سے جھانسا دے کر دشمن اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے اسلام کا, اس جگہ کو بھی ہم بند کریں. تو نوجوانوں پہلے قرآن کی آیت آپ سن لیجئے, سب سے بڑا گواہ قرآن ہے, اور قرآن نے اس بات کو ذکر کیا ہے وہ بناتکا, کہ حضور کی, اے محبوب اپنی بیٹیوں سے کہو. تو پتا چلا حضور کی ایک ہی بیٹی سیدہ فاطمہ نہیں, اگر ہوتی تو بنت کا لفظ آتا, بنات کا لفظ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ حضور کی ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں. لیکن لگا نہیں جناب, یہ بنات کا لفظ جو ہے نا, یہ تعظیم کے لیے, کیونکہ کبھی کبھی جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے بھی آتا ہے. یہ ان کا بہت بڑی بات, یعنی خام خا کی گپ ہے. کہتے کبھی کسی کو عظمت دینے کے لیے ایک ذات کو جمع کہا جاتا ہے. تو میں ایک جواب یہاں پر دوں گا کہ دیکھیں فضائل کی بات اور ہے, یہ آیت فضائل میں نہیں اتر رہی ہے, تو شریعت یعنی احکام تکلیف اتر رہے ہیں, اور یہاں پر فضائل نہیں ذکر کیا جا رہا, یہاں شرائط ذکر کیے جا رہے ہیں, شریعت اتر رہی ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ جمع کا صیغہ جو ہے یہ فضائل کے لیے ہے, تو ازواج بھی تو جمع ہے, نساء بھی جمع ہے, تو کیا حضور کی کسی ایک بیوی سے خطاب کیا گیا تھا جس کے لیے جمع کا لفظ آیا ہے, یا ساری مسلمانوں میں عورتوں میں سے کسی ایک عورت سے خطاب کیا گیا تھا جمع کا ہے؟ تو اگر ازواج میں ساری عورتیں ہو جائیں اور نساء میں ساری عورتیں ہو جائیں اور بنات میں صرف ایک ہی بیٹی ہو جائے, تو یہ آپ کا چور دروازہ ہے, اور یہ صاف بات ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے کہ فضائل یہاں پر ہوتا تو کوئی نہ کوئی قرینہ ہوتا, قرینہ فضیلت کا کچھ بھی نہیں ہے, قرینہ یہ ہے کہ شریعت اتر رہی ہے, اور جہاں شریعت اترتی ہے وہاں پر فضائل کی طرف جانے کی بجائے صیغے کی اپنی اصلیت کی طرف جایا جاتا ہے. جس طرح ازواج کہہ کر ساری بیویاں مراد ہے, اسی طرح بنات کہہ کر ساری بیٹیاں مراد ہیں. اب یہ تو آپ نے سمجھ لیا. اب تھوڑا سا آگے چلیں, یہ تو ایک وہ بات تھی, شاید اس پر کوئی اعتراض کرنے کی پھر بھی کوشش کرے, لیکن ایک آپ سنجیدہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایک بڑی پیاری بات میں یہاں پر پیش کرتا ہوں, شاید پہلے آپ نے کبھی نہ سنی ہو, لیکن اس کو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن کریم کا ایک مزاج ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ فیملی لائف خراب نہ ہو اور نسب خراب نہ ہو. اسلام نے جو بچہ ہے وہ اسی کا ہے اس پر بڑا زور دیا ہے. اہل عرب نسب پر بڑا زور دیتے تھے. آج بھی آپ گاؤں دیہات میں چلے جائیں تو کسی دیہات میں کسی بوڑھے شخص سے پوچھیں کہ جناب یہ فلاں لال والا گھر جو نظر آ رہا ہے یہ کون ہے, تو آپ کو بتائے گا کہ اس کا نام یہ, اس کا باپ یہ تھا, فلاں وقت مر گیا, اس کے چار چچا تھے, اس کی تین پھوپیاں تھیں, یہ انصاب کا علم ہے, اس سے خاندان بنتے ہیں. اہل عرب انصاب, اور اہل عرب کے اندر انصاب نسب کو بچانا, خاندانی سلسلے کو بچانا کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے, فلاں فلاں کا بیٹا ہے, فلاں فلاں کا بیٹا ہے, اس کی بہت زیادہ ضرورت رہی ہے. اب ذرا اس سنجیدگی سے سماعت فرمائیے اس چیز کو. آپ حیران ہوں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچپن میں عرب میں یہ ہوتا تھا کہ منہ بولا بیٹا اگر لے لیا جائے, ایڈاپٹ کر لیا جائے, کسی بچے کو ایڈاپٹ کر لیا, لے لیا, تو پھر اہل عرب کے اندر جہالت یہ تھی کہ وہ بالکل سگے بیٹے کی طرح ہو جاتا تھا. یعنی کسی کے گھر بچہ نہیں ہے تو اس نے کسی بچے کو گویا کہ گود لیا, پھر اس کے گھر بھی بچہ پیدا ہوا, تو یہ جو بچہ پہلے لیا تھا یہ تو کسی اور شخص سے اور کسی اور عورت سے تھا, لیکن صرف گود لیا تھا, اب اس کے گھر خود بچہ پیدا ہو گیا, یا خود گھر بچہ پیدا تھا لیکن پھر بھی اس نے کسی بچے کو گود لے لیا. تو عرب میں یہ ہوتا تھا کہ لے پالک بچے اور منہ بولے بیٹے, یہ عرب میں حقیقی بیٹوں کی طرح ہو جاتا تھا. وہ بندہ مر جائے تو اس کی وراثت میں حق ہو جاتا تھا. پھر پردے کے احکام تھے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس سے شخص کی اولاد کے سارے پردے کے رسم تو چلے گی نا, اس کے لیے وہ غیر محرم تو بنے گا, اس کی بیٹیوں کے لیے, اس کی بیوی کے لیے. اس لیے کہ محرم جو بننا تھا یا تو وہ نسبی بیٹا ہوتا, یا اس نے اس عورت کا دودھ پیا ہوتا ڈھائی سال کی مدت کے اندر, ٹھیک ہے, یا اس کی بیٹی سے شادی کیا ہوتا تو وہ ساس ہونے کی وجہ سے ماں بن. لیکن عرب میں یہ ہوتا تھا کہ لے پالک بچے کو لے کر, اور جس بچے کو لیا جا رہا ہے وہ بچہ پھر حقیقی بیٹے کی صورت اختیار کر جاتا, اور اس سے بہت زیادہ مفاسد, بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب اس رسم کو پھر تو نے ہی ختم کرنا ہے. عرب بڑی بڑی بات کا سودا کر سکتے تھے لیکن یہ عادت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. شراب تو انہوں نے چھوڑ دی, زنا چھوڑ دیا, جوا چھوڑ دیا, لیکن وہ کہتے ہیں ہم یہ عادت نہیں چھوڑ سکتے کہ لے پالک بیٹے کو ہم غیر نہیں کہہ سکتے, وہ ہمارے حقیقی بیٹے کی طرح ہے. اور اس میں کیا ہے, اگر وہ لے پالک بیٹا ہو, لے پالک بیٹا ہو, تو اس کے باپ کے نام کی بجائے اپنا نام اس پر لکھتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو اس سے ایک تو فیملی لائف اور فیملی قوانین جو ہے اس میں خرابی آتی تھی, نسب برباد ہوتے تھے, خاندانی آئلی نظام خراب ہوتا تھا. اور اسلام تو پھر دینی فطرت ہے نا, اور جب تک نسب کی حرمت نہیں ہوگی تو عزتیں, غیرتیں, رشتہ دار, خاندان, برادریاں کیسے چلیں گی. تو اسلام نے یہ بہت سخت چیز تھی. تو اللہ رب العالمین کے محبوب کو اللہ نے فرمایا محبوب صرف اس کا اعلان نہیں کرنا ہے, اس کو پریکٹیکل طور پر تو نے کر کے دکھانا ہے. اب وہ ہوا کیسے, یمن کے علاقے سے ایک بچہ, میں نے پہلے عرض کر دی ساری تقریر سورہ یاسین کی تفسیر میں, ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ کہیں پر گیا, اس کے برادری والوں نے اس کو اغوا کیا بچے کو اور لا کر ایک منڈی کے اندر بیچ دیا. جب منڈی میں بیچ دیا تے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کے بھائی کے بیٹے حکیم بن حزام, انہوں نے اس بچے کو خرید لیا اور اس کا نام تھا زید. اس کا نام تھا زید. خرید کے لے آئے, سرکار کا نکاح سیدہ خدیجہ سے ہوا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو زید کو حضور کی غلامی میں دے دیا. حضور اس پر اتنا کریمانہ کرم فرماتے, شفقت فرماتے کہ سارے مکے والے کہتے تھے کہ زید کون ہے, تو کہتے زید بن محمد, زید جو ہے وہ محمد کا بیٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور کی کرم نوازی کو دیکھ کر, حضور کی کرم نوازی کو دیکھ کر سارا مکہ کیا کہتا تھا کہ زید حضور کے بیٹے ہیں, زید حضور کے, زید حضور کے. اب آپ دیکھیں وہ چیز جس کو سلام ختم کرنا چاہ رہا ہے, اب اس کا پورا ماحول بن گیا. جب ماحول بن گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی یا رشتے دار میں سے حضرت زینب کا نکاح حضرت زید کے ساتھ کرایا. حضرت زینب کا نکاح زید کے ساتھ کرایا. یہ سارا قدرت کی طرف سے بنایا ہوا وہ ہمارے لیے حل کرنے کا مسئلہ تھا جو ذات مصطفیٰ سے جس کا جاری ہونا تھا. حضرت زید اور حضرت زینب کے اندر چپکلش رہتی تھی اور یہ شادی چل نہیں پائی, طلاق ہو گئی. اللہ نے حکم فرمایا محبوب تو اب زینب سے شادی کر. سرکار نے جب زینب سے شادی کی تو مکہ والے کہنے لگے ارے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی, بہو سے شادی کر لی, اب قرآن کی آیت نازل ہوئی, کون سی بہو اور کس کا بیٹا. کون سی بہو اور کس کا بیٹا اور کس کا باپ؟ فرما ما کان، کا یہ محمد باپ ہے زید کے؟ فرما نانا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن یہ اللہ کے رسول ہے اور ان پر نبوت ختم کر دی گئی ہے. تو یہ ختم نبوت کی جو آیت اتری ہے نا، ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ، یہ اتری اس موضوع پر تھی. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب سے نکاح کر کے اس مسئلے کو بتا دیا کہ زید میرا حقیقی بیٹا نہیں تھا. تو جب میرا حقیقی بیٹا نہیں تھا تو اس کی طلاق یافتہ بیوی جو ہے وہ میرے لیے حرام کیسے ہو سکتی ہے، میری بہو کیسے بن سکتی ہے؟ تو یہ سرکار نے اس رسم کو توڑا اور بتا دیا کہ جو جس کا بیٹا ہوگا اس پر اسی کے باپ کا نام لیا جائے گا، لے پالک بیٹے کو اس کا بیٹا نہیں کہا. سمجھ گیا؟ اب آگے چلیے، قرآن کریم نے اسی بات کو ذکر کیا سورہ احزاب میں رکوع نمبر ایک میں، فرما ادعوہم لآبائہم، اللہ فرماتا ہے اے لوگوں سنو، ہر بچے کو اس کے باپ کے نام سے پکارو. وہ اقسط عند اللہ، اس لیے کہ یہی طریقہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر اس پر ایک بات فرمائی، توجہ رکھنا ذرا، جس طرح میں لے جا رہا ہوں بنات رسول کے مسئلے پر، بس ذرا اس تمہید کو آپ ذرا یاد رکھیں. میں کہتا ہوں میدان مناظرہ میں صرف آپ شرائط میں لکھا دے، بات کر دے تو پھر مجھ سے کہنا. یہ نقطہ کہ لے پالک بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. اگر یہ تین بیٹیاں لے پالک تھی تو یہ حضور کی بیٹی کیوں کہلائی؟ جب زید لے پالک بیٹا تھا اس کو الگ کیا گیا ہے، تو اگر یہ تین حضور کی لے پالک بیٹیاں تھی حقیقی بیٹیاں نہیں تھی، تو اللہ نے اس کے بارے میں آیت کیوں نہیں اتاری؟ یہ تو ہر مورخ نے، کاشف ہر مورخ نے اس بات کو، زید بن ان زینب بنت محمد، رقیہ بنت محمد، فاطمہ بنت محمد، کلثوم بنت محمد، اگر زید بن محمد کہا گیا تو زید لے پالک تھا تو اس کا رد کیا گیا، لیکن زینب بنت محمد کا رد کبھی نہیں کیا گیا، رقیہ بنت محمد کی نسبت کا رد کبھی نہیں کیا گیا، کلثوم بنت محمد کا رد کبھی نہیں کیا، جس طرح فاطمہ بنت محمد کا رد نہیں کیا گیا. پتا چلا یہ تین بیٹیاں سیدہ خدیجہ کی پہلے شوہر سے نہیں تھی بلکہ حضور ہی کی تھی، لے پالک نہیں تھی، حقیقی تھی، جب تو حضور کی بیٹیاں کہلائی ہیں، جب تو حضور کی بیٹیاں کہلائی ہیں. اب توجہ رکھیے اس پر، حضور نے کتنی بڑی لعنت فرمائی اس چیز پر، ذرا توجہ رکھیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں من ادعا الی غیر ابیہ، بخاری شریف میں ہے، ابو داؤد میں ہے، کوئی شخص جان بوجھ کر اپنا باپ چینج کرے، مثال کے طور پر اللہ معاف فرمائے، کوئی سید نہ ہو اور خود کو سید کہنا شروع کر دے، کوئی صدیقی نہ ہو، سیدنا ابوبکر کی اولاد میں سے صدیقی کہنا شروع کر دے، یا کوئی کسی خاندان کا جو نمایاں انداز ہے وہ نہ ہو کہنا شروع کر دے، تو اس کا مطلب اس نے باپ چینج کیا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ من ادعا، ہمارے پاس یہ سوال آتا ہے، ہمارے پاس یہ اکثر جو ہے وہ سوال آتا ہے، اور سوال میں یہ بات اکثر جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہے کہ ہم نے بچپن میں ایک بچہ تھا اس کو اڈاپٹ کیا، اب وہ بچہ جوان ہو گیا ہے، اب بچہ بڑا ہو گیا ہے، اب اس کو اسکول میں ایڈمیشن کرنا ہے، تو اب اس میں نام جو ہے قوائف میں بچے کا نام تو آ جاتا ہے، فادر میں کس کا نام آئے گا؟ تو جواب یہی دیا جاتا ہے جو اس کا باپ تھا، جو اس کا باپ تھا، شناختی کارڈ میں بھی اس کا نام آئے گا جو اس کا باپ تھا، پالنے والا اپنا نام نہیں لکھ سکتا. سرکار فرماتے ہیں کہ من ادعا الى غیر ابیہ وهو یعلم انه غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام او کما قال الصلوۃ والسلام، فرمایا جو شخص جان بوجھ کر اپنا نسب بدلے، اپنے باپ کو بدلے، اور یہ نظریہ، اور اپنے باپ جانتا ہو کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، یعنی سید نہیں ہوں، صدیقی نہیں ہوں، اور فلاں برادری کا نہیں، نام بدلا، تو جب نام بدلا تو اس کا مطلب برادری بدلی، برادری بدلنے کا مطلب کیا ہے کہ والدین کا سلسلہ بدلا. تو سرکار فرماتے من ادعا الی غیر ابیہ، جو اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی کی طرح منسوب کرے، وہ یعلم انہ غیر ابیہ، اور وہ جانتا بھی ہو کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، فرما فالجنت علیہ حرام، اس پر جنت حرام ہے، جو اپنا نسب بدلے اس پر جنت حرام ہے. تو مجھے صرف اتنا بتائیے آپ، اور توجہ کے ساتھ اس بات کو گویا کہ سماعت کیجئے، کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس بات کا احکامی طور پر پابند فرمایا کہ محبوب لے پالک اولاد کو اپنی اولاد نہیں کہا جا سکتا، تو پھر اگر یہ تین بیٹیاں حضور کے گھر پلی اور حضور کے سامنے ان کو حضور کی بیٹیاں کہا گیا تو کوئی سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، وہ احکام حضور اپنے گھر میں نہیں رکھے تو باہر کیا رکھے؟ تو پتا چلا ان تین بیٹیوں کو جو سیدہ فاطمہ کے علاوہ ہے، ان کو حضور کی بیٹی جو کہا گیا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کی بیٹی ہیں، کیونکہ زید اگر لے پالک تھے تو ان کو سب جدا کیا گیا تھا لیکن ان تین شہزادیوں کو جدا نہیں کیا گیا تھا، اور یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ تین حضور کی بیٹیاں ہیں اس لیے جدا نہیں کیا گیا. کیونکہ اعتراض یہ ہے وہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے جب سرکار کا نکاح حضرت ختیجہ سے ہوا نا تو یہ حضرت ختیجہ کے پہلے شوہر کی تینوں بیٹیاں تھیں، تو میں نے کہا اگر یہ لے پالک تھی تو زید بھی تو لے پالک تھا نا، تو جب اس کو الگ کیا حضور نے تو اس کو الگ کیوں نہیں کیا؟ اپنی کتابوں سے بتا دو، تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ان کا نام حضور کے ساتھ ہی ہے، زینب بنت محمد، تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا زینب بنت محمد، رقیہ بنت محمد، کلثوم بنت محمد علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے کئی کتاب میں نہیں لکھا کہ حضور نے کبھی ان کو الگ کیا ہو. تو حضور نے جب ان کو لے پالک کہا نہیں اور اپنا نام دیا، اور قرآن نے لے پالک کو اپنا نام دینا حرام قرار دیا ہے، اگر حضور نے ان کا نام دیا تو پتا چلا یہ سوتیلی بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ یہ حقیقی بیٹیاں تھیں، یہ حقیقی بیٹیاں تھیں. اب اس مضمون کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں سارا مسئلہ صاف ہو جاتا ہے. اب میں تھوڑی بات جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے فضائل میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں خوش آمدید کہتا ہوں جرنل اہل سنت حضرت قبلہ سرما اہل سنت میرے بھائی قبلہ سرت اجاز قادری صاحب دامہ برکات ملالیہ کو کہ آپ تشریف لائے، اور آپ نے بڑی ذرا نوازی فرمائی، اور جب تک آپ تشریف رکھیں تو یہ ہمارے لیے شرف ہے، اور جیسی آپ کی مصروفیت تو اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کے حوارین میں انصار میں اللہ برکت عطا فرمائے. تو بس یہ تھوڑا سا ایک مجمع لگایا ہم نے تاکہ اہل سنت کے ایک ضروری ایشو کی طرف تاکہ اس باتوں کا ذکر کیا. جزاک اللہ بہت درود پاک پڑھی اللہم صلی اللہ. اب آئیے چند ضروری باتیں جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر مسلمان یہ تو جانتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی، اور سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 40 سال تھی. کتنی بولیے؟ 40 سال سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی جب سرکار کا نکاح ہوا تھا حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ سے. اس سے پہلے سیدہ ختیجہ 2 شوہروں سے بیوہ ہیں. سیدہ ختیجہ تو تھی جو طاہرہ کے نام سے عرب میں مشہور ہیں، بہت بڑی نیک خاتون اور بہت بڑی تاجرہ خاتون تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش اور سرکار کے انداز کو دیکھ کر آپ نے سمجھ لیا تھا کہ یہ عام شخصیت نہیں ہے. اگر یہ خاموش ہے تو میں بھی خاموش ہوں، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ عام انسان نہیں ہے. تو آپ نے باقاعدہ اپنے غلام میسرہ کو اور حکیم بن حزام کو جو آپ کے بھائی کے بیٹے، ان کو حضور کے پیچھے رکھا تھا کہ تم ان کی ایک ایک ادائیں مجھے بتانا. تو میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین کی تفسیر میں ذکر کیا اللہ صراط مستقیم کے تحت، میسرہ نے آ کر سیدہ ختیجہ کو ایک بات بتائی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت تقریباً 25 سال یا 24 سال یا 26 سال کے قریب تھی. میسرہ نے آ کر سیدہ ختیجہ کو یہ بات بتائی کہ سرکار شام گئے، اور شام جب حضور تشریف لے گئے تو ایک یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز خریدنے کے لیے آیا. یہ زرقانی بھی موجود ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو راہ دی. قرآن کہتا ہے ما دل صاحبکم وما غوا، میرا حبیب نہ کبھی گمراہ ہوا نہ کبھی حق سے بھٹکا ہے. اور یہ دلہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، غوا بھی ماضی کا صیغہ ہے، اور یہ بات ابو جہل کے منہ پر کی جا رہی ہے، اور اسے بتا چلا جا رہا ہے کہ آج جو تم میرے قرآن اور میری سیرت کا انکار کر رہا ہے، مجھے غلط کہہ رہا ہے، تو میں تو ماضی میں بھی کبھی غلط نہیں رہا. تو آج مجھے کہہ رہا ہے کہ بات ٹھیک نہیں ہے، تو ما غوا، میرا محبوب تو ماضی میں بھی کبھی غلط بات نہیں کرتا تھا. اور میری ماں سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کا خلق کیا ہے، اور خلق پیدائشی عادت کو کہتے ہیں، پیدائشی عادت کو کہتے ہیں. میری ماں سے پوچھا حضور کا خلق کیا ہے، تو میری ماں نے فرمایا کان خلقہ قرآن، حضور کا خلق قرآن ہے. کیا مطلب کہ قرآن اترا تو 40 سال بعد ہے، لیکن حضور مضمون لے کر پہلے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ خلق جو ہے وہ پیدائشی عادت کو کہتے ہیں. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے پہلے ان باتوں کو نہیں جانتے تھے؟ یہ تو یہ بھی یہودیوں کی ایک سازش ہے ذات مصطفیٰ کی محبت کو نکالنے کے لیے، امت کے دلوں میں ایسے لوگوں سے لکھوایا جاتا ہے، ایسے لوگوں سے لکھوایا جاتا ہے، باقاعدہ یہ سازش کرائی. تو سرکار دو عالم جب شام گئے، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تجارت فرماتے تھے، محنت حضور کی ہوتی تھی، پیسہ سیدہ ختیجہ کا ہوتا تھا. جس کو بے مضاربت کہہ دیجیے آپ، کہ محنت جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور چیز آ فروخت کرتے تھے، مال کے جو پیسے تھے، مال جو تھا وہ سیدھا ختیجہ کا تھا، میرے آقا کو سارا عرب امین و صادق کہتا، سرکار اپنی دکان اور اس جگہ پر لا کر سامان رکھتے اور چیز بک جاتی. لوگ کہتے جی محمد کی دکان سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں، اٹھا کر لے جاؤ، کیونکہ یہ جو بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں، یہ امین و صادق ہے. سرکار شام گئے چیزوں کو فروخت کرنے کے لیے، ملک کے شام. شام پہنچے تو یہودی حضور کے پاس آیا، اور میسرہ جو حضور سیدہ ختیجہ کے غلام ہیں، اور حکیم بن ہزام جو آپ کے بھتیجے ہیں، یہ دونوں ہمیشہ حضور کی ایک ایک باتوں کو سنتے جا کر بتاتے تھے. تو میسرہ کہتے میں قریب تھا، وہ یہودی نے آ کر حضور سے کہا یہ فلانی چیز کیسی ہے؟ سرکار نے فرمایا بڑی لاجواب ہے، لے لو بڑا فائدہ ہوگا. اس نے کہا لات اور عزا کی قسم کھا کر کہو یہ ٹھیک ہے. لات اور عزا یہ مکہ میں کافروں کے بتوں کے نام تھے، عزا اور لات. یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ نوح کے اندر، یہ لات اور عزا یہ کفار کے بتوں کے نام تھے. اس نے جملہ یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں تو پھر آپ عزا کی قسم کھا کر کہیں یہ ٹھیک ہے، یہ لات کی قسم کھا کر یہ ٹھیک ہے. میں نے کہا تھانوی صاحب یہ حدیث آپ کی نظر سے نہیں گزری، اگر گزری تھی تو بابا جدہ کا دالن کا معنی غلط کیوں کیا پھر تم نے؟ اب سنیے یہاں پر، میسرا کہتے میں کان کھول کر سن رہا تھا. اس نے کہا لات و عزا کی قسم اٹھا کر کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے. سرکار نے فرمایا میں لات کی قسم نہیں اٹھاتا. جو ظالم کہتا نا حضور نے کبھی 40 سال پہلے تبلیغ نہیں کی، تو میں نے کہا یہ کیا ہے پھر؟ امر بالمعروف نہیں ہے منکر اس سے بڑا کیا ہوگا؟ شرک کی نفی سب سے بڑا نہیں ہے منکر ہے، اور توحید کی بات کرنا یہ سب سے بڑا عوامر میں سے ہے. سرکار نے فرمایا سنو میں لات و عزا کی قسم نہیں کھاتا، بلکہ آگے فرمایا میں تو لات و عزا کے قریب بھی جاتا تو منہ موڑ کے نکل جاتا ہوں. اس شخص نے یہ بات سنی تو میسرہ کا ہاتھ پکڑا، سیدہ ختیجہ کے غلام کا ہاتھ پکڑا، کنارے پر لے گیا. اس نے کہا ایک بات کہوں تجھ سے؟ کہا کیا؟ کہا ہم میں یہودی ہوں اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ فلا فلا وقت ایسے جگہ پر ایک شخص آئے گا، اس کا چہرہ ایسی ہوگا، اس سے جب یہ سوال کیا جائے گا یہی جواب دیا جائے گا. تو جانتا یہ کون ہے؟ کہا یہ تو عبداللہ کے بیٹے ہیں. کہا نہیں یہ نبی ہیں. مودودی صاحب کہتے ہیں کہ 40 سال پہلے حضور کو پتا نہیں تھا میں نبی ہوں. میں نے کہا یہودی کو تو پتا تھا. وہ یہودی کو پتا ہے. اب دیکھیں نام اسلامی ہے اور کیسے لوگ کیا کام کر رہے ہیں. اب ذرا توجہ رکھیں اس پر، ہر چیز اسلامی نام پر مل رہی ہو تو اس پر بھی آپ کو غور کرنا چاہیے. نام اسلامی ہو تو پھر نظریہ ہو جائے تو نور لانا نور ہے، لیکن اگر نام اسلامی ہو اور جو اسلام کی بنیاد ذات مصطفیٰ ہیں ان کو اگر مشکوک بنایا جائے تو پھر میں اپنی تمہید جو میں نے شروع میں گفتگو کی اس کو غور کرنا اور بڑی تحقیق کرنا اور بڑے سمجھ کے قدم رکھنا کہ صرف اسلام کا نام دے کر لاؤڈ اسپیکر پر اذان دے کر نہیں پڑھنا ہے. تمہاری کسوٹی رسول اللہ کی عزت ہے، وہ جہاں ملے گی پیچھے چلنا شروع کر دینا. سرکار کی تعظیم ہے، اس طرف چلنا شروع کرنا ہے. تو اس یہودی نے یہ کہا کہ میں سرا یہ محمد بن عبداللہ تو کہہ تو رہا ہے لیکن یہ اللہ کے نبی ہے. یہ بات آ کر انہوں نے سیدہ ختیجہ کو بتائی. سیدہ ختیجہ الکبرا میری ماں، بولو میری ماں، آئے ہائے میری ماں ام المومنین، سیدہ عابدہ طاہرہ زاہدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکیم بن ہزام کو جو آپ کے بھتیجے تھے ان کا کہا ابو طالب کے پاس جاؤ اور میری طرف سے نکاح کا پیغام لے جاؤ. ابو طالب کے پاس میری طرف سے نکاح کا پیغام لے جاؤ اور ان سے کہو کہ طاہرہ آپ کا لقب تھا نا، طاہرہ یہ کہتی ہے کہ محمد کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہیں. اب میں کئی چیزیں اس میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وقت مختصر ہے، ورنہ یہاں پر ان دونوں شوہر کا ذکر بھی مجھے کرنا تھا جن سے آپ گویا کہ بیوہ تھی. لیکن جب آپ، میں سمجھتا ہوں اس چیز کو آپ سمجھ چکے ہیں کہ یہ تینوں بیٹیاں سرکار ہی کی تھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پھر اس کو ذکر کرنا اتنا ضروری نہیں ہے. کچھ اور باتوں کی طرف ہم آگے چلتے ہیں. حکیم بن ہزام جناب ابو طالب کے پاس پہنچے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب ساری باتیں ذکر فرمائی تو ابو طالب اس بات پر تیار ہوئے. حضرت عباس تھے، ابو طالب تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد پاک ہوا سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. سب سے پہلی بیٹی، علماء نے یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلا بیٹا پیدا ہوا قاسم، بعض علماء کہتے ہیں نہیں سب سے پہلی بیٹی پیدا ہوئی سیدہ زینب. آئے ہائے بولی سیدہ، سرکار نے نام بھی کیا رکھا؟ زینب. کیا رکھا؟ زینب. او ظالمو تم ایسی بیٹی کا انکار کرتے ہو، ابھی آگے بتاؤں گا تو تم حیران ہو جاؤ گے کہ سیدہ زینب کا مرتبہ کیا ہے. اگر سیدہ زہرا افضل النساء ہے تو سرکار نے خود فرمایا میری بیٹیوں میں سب سے خیر زینب ہے، خیر البناتی، خیر البناتی زینب. اگر افضل، افضل جو ہیں وہ سیدہ زہرا ہیں، تو خیر جو ہیں وہ حضرت سیدہ زینب ہے. اور خیر اس کو کہتے ہیں جس کی فضیلت آگے بڑھتی ہے. تو سیدہ کی فضیلت آگے بڑھی، آپ کا شوہر بھی مسلمان ہوا آپ کی کوششوں سے، آپ کے کئی قریبی لوگ مسلمان ہوئے آپ کی کوششوں کی وجہ سے. آپ کی استقامت کو دیکھ کر درجنوں عورتوں نے ایمان کلمہ قبول کیا ہے آپ کی وجہ سے. اور سیدہ زینب نام سرکار نے اپنی بیٹی کا پہلا نام کیا رکھا زینب. علماء لکھتے ہیں، ملا علی قاری نے لکھا کہ زینب دو لفظ کے مجموعے کا نام ہے، زین اب، زین بولو نا سبحان اللہ، زین اب. زین کہتے ہیں پیاری، اب کہتے ہیں باپ، یعنی باپ کی لاڈلی، باپ کی لاڈلی. آج آئیے کہ سرکار کی کتنی چہیتی بیٹی ہیں، کیونکہ نام سرکار رکھ رہے ہیں بھائی، تو نام کے اندر معاونت نہ ہو، تعلق نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو سرکار نے اپنی بڑی شہزادی کا نام زینب رکھا، اس لیے مولا کائنات نے اپنی چھوٹی بیٹی کا نام بھی زینب رکھا، جس نے کربلا کے میدان میں اور شام کے ایوان کے اندر یزید کے دانت کھٹے کر دیے تھے. اور جب وہ بیمار مریض کربلا امام زین العابدین کو بٹھا کر علی کی بیٹی نے خطبہ دیا تھا تو یزید کے پسینے چھوٹ گئے تھے، اور اس نے یہ کہا کہ اس قافلے کو دوبارہ مدینے کی طرف بھیجو. تو حضرت علی نے بھی اپنی بیٹی کا نام زینب رکھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی شہزادی کا نام کیا رکھا؟ زینب. اور زینب کہتے ہیں باپ کی لاڈلی کو. تو آپ اندازہ لگائیے اس نام سے پتا چلتا ہے کہ سرکار دو عالم اپنی شہزادی سے کتنا پیار فرمایا کرتے تھے. سیدہ زینب، ان کے بعد سیدہ رقیہ، اس کے بعد سیدہ ام کلثوم، اور پھر سیدہ زہرا. سیدہ زہرا کے بارے میں کئی روایت ہے، یعنی بعثت سے 5 سال پہلے، علماء نے لکھا بعثت ہی کے سال یا بعثت سے 1 سال بعد آپ کی گویا کہ ولادت ہوئی ہے. جب سیدہ خدیجہ کی حیاتی میں جب چاروں بیٹیاں ہیں، تو جب سرکار نے 40 سال کی عمر میں پہلا اعلان نبوت فرمایا، تو سرکار لوٹ کر آئے تو سب سے پہلے ایمان سرکار کی بیوی میری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے لایا. اسی وقت سیدہ زینب نے بھی کلمہ پڑھا، سیدہ رقیہ نے بھی کلمہ پڑھا، سیدہ کلثوم نے بھی کلمہ پڑھا، سیدہ زہرا بھی کلمہ پڑھ رہی ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک سیدہ خدیجہ نکاح میں رہی اور ان بچوں کی ولادت ہوئی ہے، تو جب ماں نے کلمہ پڑھا اور ماں بھی سیدہ ہو تو بچیوں نے کلمہ کیسا نہ پڑھا ہو. اس لیے تمام مورخین نے لکھا کہ سیدہ نے خود ان کو حضور کے پاس لے جا کر کلمہ پڑھوایا ہے کہ بیٹی پڑھو، اپنے والد گرامی کا چہرہ دیکھ کر پڑھو کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں میرے سامنے جو شخصیت موجود ہے یہ اللہ کے رسول ہیں. چاروں شہزادیاں، سیدہ کو تو سب مانتے ہیں لیکن یہ تینوں بالخصوص، انہوں نے باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں بیٹھ کر کلمہ پڑھا. بولیں سبحان اللہ. ان کے سر پہ چادر سیدہ خدیجہ نے رکھ کر کلمہ پڑھوایا. ظالموں، تم ان فضیلت کا انکار کرتے ہو، بعد میں ڈرامہ کرتے ہو ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں. میں نے کہا جب سیدہ زینب کے بارے میں خدا تمہیں پکڑے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ سیدہ رقیہ کے بارے میں تمہیں خدا پکڑے گا کیا جواب دو گے؟ میں تو کہتا مناظرہ نہیں، پھر ہم مباحلہ بھی کرتے ہیں. ہمیں خدا پر یقین ہے کہ سنی حق پر ہے، ہم اس موضوع پر مناظرہ نہیں کرتے، مباحلہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ سیدہ زینب کا صدقہ ہمیں دنیا میں ملے گا، آخرت میں ملے گا. بولیے سبحان اللہ. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا، یہ چار شہزادیاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی آپ کے بطن اقدس سے پیدا ہوئی ہیں، اور اس کے بارے میں تقریباً تمام لوگوں نے اس بات کو گویا کہ ذکر کیا. اور شیعوں کی سب سے مستند کتاب جیسا ہماری بخاری ہے نا، اس طرح شیعوں کے اصول کافی ہے. تو یعقوب کولینی نے اس کتاب کو لکھا ہے، بہت بعد میں لکھا ہے، اور اس پر بھی ایک بات ہونی چاہیے کہ سنی کی حدیث کیسی اور شیعہ کی حدیث کیسی. سب سے پہلے سنیوں نے حدیث کی کتاب لکھی بخاری، شیعوں کی کتاب اس کے مقابلے میں 150 سال بعد لکھی گئی ہے. اس پر میری پوری تقریر آپ دیکھ سکتے ہیں. یعقوب کولینی نے بخاری کے تقریباً کئی سال بعد جا کر حدیث لکھی ہے، اور زمانہ جتنا حضور سے دور ہوا اتنا فتنہ پھیلا. تو ہماری سندیں حضور سے زیادہ قریب ہے، ہماری سندیں شک سے پاک ہیں. یہ الگ بات، وہ نہیں آپ کی سندیں کیا، وہ تو یعقوب کولینی کو تو کان میں حضرت امام غائب آ کر حدیث پڑھ کے سناتے تھے. ہم نے کہا لوگ کام ہی ہو گیا تھا، ایک عقیدہ ہے کہ امام غائب, وہ کہتے ہیں امام مہدی 5 سال کی عمر میں غائب ہوئے ہیں, کوئی کہتا جی 12 سال کی عمر میں غائب ہوئے ہیں, اور وہ امام غائب ہیں, وہ امام غائب ہیں. ہم ان سے پوچھتے بھائی غائب کیوں ہو گئے, کہا لوگ قتل کرنے کے لیے آئے, سنی کے بارے میں, سنی قتل کرنے کے لیے آئے تو اس لیے وہ غار میں چلے گئے, غائب ہو گئے. تو میں نے کہا اب تو نہیں آئیں گے, کہنے کا کیوں, میں نے کہا اس وقت تو 50 سنی تھے, اب تو 50 کروڑ ہو گئے, اب تم کہ امام غائب آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, اب کیسے آئیں گے. میں کل اپنے دوست کاشف سے کہہ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں امام غائب جب آئیں گے, جب دین کا غلغلہ ہوگا. اور امام تو ہمارا حسین ہے جو قوم کو چھوڑ کر بھاگا نہیں, قوم کو چھوڑ کر بھاگا نہیں, بچوں کو لے جا کر ذبح کروا دیا, دین کو بچایا. یہ کیسا امام ہو سکتا ہے جو 50 کو دے کر غار میں چلا گیا. بھائی امام اگر بھاگ جائے تو قوم کیا کرے گی, سمجھ رہے ہیں آپ, امام اگر چلا جائے تو قوم کیا کرے گی. اور جو سنیوں کا مہدی ہے نا وہ غار میں نہیں, وہ آئے گا ہی جب جب فتنہ ہوگا. حدیثوں میں ہے سنیوں کا امام مہدی اس وقت آئے گا جب فتنہ عام ہو جائے گا, اور ان کا مہدی بھاگتا اس وقت ہے جب فتنہ عام ہو جاتا ہے. فرق ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, سمجھ رہے ہیں, یہ کوئی گالی نہیں ہے, یہ غلط بات نہیں, کسی کو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے. میں تو ایک تقابل پیش کر رہا ہوں, کیونکہ وہ غیر فتنوں کی وجہ سے اور ہمارے مہدی آئیں گے فتنوں میں فتنہ ختم کرنے کے لیے. تو جاگ میرا سنی جاگ, کچھ سمجھ, اپنی قدر کو جان, اور بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو جا, تجھے دنیا میں ہی اللہ جنت عطا فرما دے گا. تو اصول کافی کے اندر اس بات کو یعقوب کولینی نے لکھا ہے, میں حوالہ نہیں ذکر کرتا, خیر اس نے لکھا اس بات کو, وقت بہت مختصر ہے, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہی ہیں, اور چاروں بیٹیاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدف اقدس سے ہی تولد فرمائی. ملا باقر مجلسی نے حق الیقین کے اندر اسی بات کو لکھا ہے کہ 4 بیٹیاں ہوں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اقدس سے ہوئی ہے. لہذا سنیو, صرف سیدہ زہرا کا یوم نہیں ہوگا, سیدہ زہرا کو خوش کرنا ہے تو سیدہ زینب کا بھی یوم ہوگا. کیا وہ ناراض نہیں ہوں گی؟ اور میں سنیو کو کہنا چاہتا ہوں تم غوث پاک کا یوم کرتے ہو, بہت عالی بات ہے, تم خواجہ غریب نواز کا یوم کرتے ہو, بہت عالی بات ہے, لیکن میں نے کہا یہی غوث پاک اگر تمہیں پکڑا لیں قیامت کے دن, کہ میری غوثیت ان کے جوتے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. میں توہین نہیں, عقیدت کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ جس جگہ پر سیدہ زینب کا جوتا ہے وہاں پر کسی کی غوثیت نہیں چلتی, کسی کی ولایت نہیں چلتی. میں پوچھتا ہوں یہی خواجہ غریب النواز اگر ختم خواجگان کرنے والوں کا گردن پکڑ کر کہیں کیوں نہیں نام فاتح پڑھا تھا سیدہ زینب کے لیے, جن کے نام لینے سے ہمیں ولایت ملی, جن کی ہم اولاد ہیں. سیدہ خاتون جنت خدا کر یہ کہہ اٹھی کہ کچھ ظالم میری بہنوں کو گالیاں دیتے تھے, میری بہنوں کو بدنام کرتے تھے, اور تم نے صرف میرا ہی ذکر کیا, ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو اے سیدہ آپ کی روح کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ آپ سے بھی عقیدت اور احترام ہمیں رسول اللہ کے لیے ہے, آپ کی تمام بڑی بہنوں سے احترام ہمیں رسول اللہ کے لیے ہے, اور میری بیٹیاں, میری ماؤں کی پیشانیاں عزت سیدہ زینب کے قدموں پر قربان ہو جائے, سیدہ زینب کے قدموں پر قربان ہو جائے. تو سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ خدیجہ کا انتقال جب ہوا, یہ چاروں شہزادیاں موجود تھیں حجون کے مقام پر جنت المالا میں, سیدہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تدفین فرمائی, سرکار خود آپ کی قبر شریف کے اندر اترے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بشارت ذکر فرمائی. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بشارت آپ دیکھیں, سرکار فرماتے مریم اپنے دور کی تمام عورتوں سے بہترین عورت ہے, اور خدیجہ بنت خویلد اپنے دور کی تمام عورتوں سے اعلیٰ عورت ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے, میں ایک ہی حدیث شریف پڑھ رہا ہوں آگے کے لیے, یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام و مرتبہ ہے جو, اور سرکار ان سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ سرکار جب جانور ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں کے نام حضور کو یاد تھے, اور سرکار باقاعدہ وہ کھانا اور وہ گوشت سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس پہنچاتے. روایت میں یوں آتا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے, سیدہ عائشہ سے ایک عورت ملنے آئی جو سیدہ کی سہیلی تھی, اور ان کے بولنے کا انداز بالکل سیدہ خدیجہ کی طرح تھا. اب اس درد کو دیکھیں جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرت کو دیا ہے. وہ سیدہ عائشہ سے بات کر رہی تھی, سرکار دو عالم لیٹے ہوئے تھے, سرکار نے خود ان کی تدفین کی ہے سیدہ خدیجہ کی, لیکن فرط محبت آپ دیکھیں, محبت دیکھیں سیدہ خدیجہ سے. روایت میں آتا ہے سرکار بستر سے اٹھ گئے اور پردے کے قریب جا کر کہا عائشہ کیا خدیجہ آ گئی ہے؟ سیدہ عائشہ کہتی اس جملے کہتے وقت میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ختیجہ آ گئی ہے. سیدہ عائشہ نے کہا کہ نہیں ختیجہ نہیں, ان کی سہیلی آئی ہے اور وہ چلتی بھی ان کے انداز میں, اللہجہ بھی ان کی طرح ہے. تو یہ دیکھیے رشتوں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرت کا گوشہ کس طرح ملاتا ہے اور کس طرح رشتوں کی قدر کو بتاتا ہے, نیک لوگوں کے ساتھ وابستگی کو بتاتا ہے کہ اگر اہلیہ سے محبت تھی وہ غریق رحمت ہوئی وصال فرما گئی تو ان کی سہیلیوں کا بھی لحاظ حضور فرماتے ہیں. بولی صلی اللہ علیہ وسلم, سہیلیوں کا بھی لحاظ فرماتے ہیں. اور گھر میں اگر حضور کوئی کھانا بنائے یا کوئی جانور ذبح کریں تو سنیں یہ حضور کی سنت ہے, یہ حضور کی سیرت ہے, اس کو ماحول سے ختم کبھی مت کرنا. سرکار دو عالم خود ایک اعلیٰ یعنی دستی ہو یا اعلیٰ گوشت ہو وہ باقاعدہ ذمہ داری لگاتے ہیں حضرت اسامہ بن زید کی کہ جاؤ اور جا کر سیدہ ختیجہ کی جو سہیلی ہے ان کے گھر دے کر آؤ. بولیے سبحان اللہ. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی زوجہ میں سے ہے اور اللہ رب العالمین جل مجدہ نے انہیں بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. ایک حوالہ صرف میں یہاں پر دوں گا مزید اور پھر میں سیدہ زینب کے بارے میں چند باتیں ضروری کروں گا کہ شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہو اور وہ آپ سنی ہو کو یاد رکھنا ضروری ہے. اب دیکھیے میں نے مولا علی کے یوم میں بھی یہ روایت پڑھی, آج بھی پڑھی ہے. شیعوں کی مستند کتاب ہے نہج البلاغہ, ہمارے نزدیک مستند نہیں ہے, یہ بھی سنیے. شیعہ حضرات کے نزدیک مستند کتاب ہے اور یہ کوئی فرقہ واریت نہیں, وہ اپنے آپ کو شیعہ ہی کہتے ہیں نا, تو اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں, ہم تو صرف بات کو ڈسکس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. جس طرح وہ اپنے ہم کو اہل سنت کہہ کر خطاب کرتے ہیں تو خود کو شیعہ کہتے ہیں, ہم کو شیعہ کہیں, یا اگر وہ یہ نہیں پسند کرتے تو پرچی بھیج دیں پھر اس نام سے ان کو یاد کریں. آپ کہتے ہیں یہ فرقہ واریت ہو رہی ہے, تو میں نے کہا جب اخباروں میں چھپتا تو کوئی فرقہ واریت نہیں ہوتی, وہ سنی کہے تو جب فرقہ واریت نہیں ہوتی تو ہم شیعہ کہیں تو فرقہ واریت کیسے ہوتی ہے. یہ تو ایک تحقیق کے لیے, ایک ڈبیٹ کے انداز میں, ایک تحقیق کے انداز میں, ایک ریسرچ کے انداز میں آپ کو نالج دی جا رہی ہے. آپ سنی ہیں, آپ کو مناظرے کے لیے نہیں بتایا جا رہا, لڑائی کے لیے نہیں بتایا جا رہا, اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ سنی تو سنی ہے تو اپنے عقیدے کو تو سمجھ. تیری باتیں صرف یہاں نہیں لکھی ہوئی, وہاں بھی لکھی ہوئی ہیں. اور الحق ما شہدت به الاعداء, عربی میں کہتے ہیں کہ حق وہ ہوتا ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیتا ہے. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 127, نہج البلاغہ خطبہ نمبر 127, سیدنا عثمان غنی کا جسد مبارک شہادت کے بعد رکھا ہوا ہے. سیدنا عثمان کا جسد مبارک شہادت کے بعد رکھا ہوا ہے, حضرت مولا کائنات آئے. یہ میں نے حضرت علی کے یوم میں بھی پڑھا. اور باقاعدہ حضرت عثمان غنی کے چہرے کے سامنے کھڑے ہوئے, اور چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے یہ جملہ فرمایا. ایک تو جملہ وہ تھا کہ اے عثمان تم بھی رسول اللہ کے صحابی ہو اور ہم بھی رسول اللہ کے صحابی ہیں. یہ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 127. آگے فرماتے وہ انت اقرب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیجت رحم منہما, فرما ابو بکر بھی رسول اللہ کے صحابی ہیں, عمر بھی رسول اللہ کے صحابی ہیں, لیکن مولا علی فرماتے انت اقرب الی رسول اللہ, لیکن عثمان جسد کی طرف اشارہ کر کے, اے عثمان تم ابو بکر اور عمر سے زیادہ رسول اللہ کے قریب ہو. قریب ہو کیوں؟ اس لیے قریب ہو کہ آپ کا شجرہ نسب حضور سے ان دونوں کے مقابلے میں پہلے ملتا ہے, ٹھیک ہے. پھر آگے کہتے ہیں مولا علی وقد نلت من سحره ما لم ينالا, اور سنو عثمان تمہاری ایک فضیلت اور بھی ہے کہ ابو بکر رسول اللہ کے داماد نہیں ہیں, اور عمر جو ہے رضی اللہ تعالی رسول اللہ کے داماد نہیں ہیں. وقد نلت من سحره, آپ رسول اللہ کے داماد ہیں. تو ظالم نہج البلاغہ میں موجود علی نے خود ان کو داماد کہا ہے, اگر حضور کی بیٹی نہیں تھی تو داماد کیسے بن گئے ہو؟ نہیں سمجھے آپ, اگر سیدہ رقیہ حضور کی بیٹی نہیں تھی اور سیدہ ام کلثوم جو ہے کلثوم حضور کی بیٹیاں نہیں تھی, یہ دونوں معاذ اللہ, تو داماد حضرت علی نے کیسے کہہ دیا؟ اور جو حقیقی بیٹی نہ ہو تو اس کے لیے داماد کا لفظ تو عرب بولتے ہی نہیں ہے. تو لہذا یہ اس بات کی اور اس کی شرح جب شیعوں حضرات نے کی ہے تو انہوں نے بھی لکھا ہے, اس لیے داماد کہا کہ عثمان غنی کے نکاح میں سرکار دو عالم کی دو بیٹیاں ایک سیدہ رقیہ اور ایک سیدہ کلثوم جو ہے وہ آپ کے نکاح میں تھی. اور یہ خطبہ نمبر 127 ہے, یہ آپ کو یاد رکھنا گویا کہ ضروری ہے. اب آئیے سیدہ زینب کی طرف, میں چند باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. سیدہ زینب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی شہزادی ہیں, ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 30 سال تھی تو ان کی ولادت ہوئی ہے. یعنی بعثت کے وقت جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ 10 سال کی تھی. بولو سبحان اللہ, یہ کتنے سال کی تھی؟ 10 سال کی تھی. ابو لہب کے بیٹے کی طرف عتبا اور عتیبہ کی طرف سیدہ رقیہ اور سیدہ زینب یہ منسوب کی گئی تھی, کیونکہ اب تک شریعت کا حکم یہی تھا کہ مشرکین سے نکاح منع نہیں تھا، مشرکین سے نکاح منع نہیں تھا. تو سیدہ زینب بھی اور سیدہ رقیہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور طیبہ اس کے نکاح میں تھی، لیکن جب سورہ تبت یدا نازل ہوئی اور اس میں ابو لہب کا صحیح جنازہ نکالا گیا اور اس کی مذمت کی گئی تو اس کو جوش آیا اور اپنے بیٹے سے کہنے لگا محمد کی بیٹی کو طلاق دے. کیوں طلاق دے؟ تاکہ حضور کو تکلیف پہنچے. اور عرب کی تاریخ آپ پڑھیے، سوتیلی بیٹی سے کسی کو تانا دیا نہیں جاتا تھا، تانا حقیقی بیٹی سے دیا جاتا تھا. تو ابو لہب نے جو طلاق کے لیے کہا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں بیٹیاں آپ ہی کی ہیں. بولیں سبحان اللہ، دونوں بیٹیاں آپ ہی کی تھی اور اس نے گویا کہ تانا دیا. اور دو بیٹیاں میں نے عرض کیا، تو دو بیٹیوں میں سیدہ زینب نہیں، رقیہ اور کلثوم. اس لیے کہ سیدہ زینب جو ہے وہ آس کے ساتھ بیاہی گئی تھی، آگے آئے گی. تو رقیہ اور کلثوم یہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے ساتھ بیاہی گئی. اور پھر جب سورہ تبت یدا نازل ہوئی کہ ابو لہب نے جب حضور کی توہین کی معاذ اللہ، اور سرکار نے صفا کی پہاڑی کے قریب یا جبل قبیس کے قریب لوگوں کو کھڑا کر کر اللہ کے حکم سے ڈرایا، تو اس نے حضور کو انگلی اٹھا کر کہا کہ تم محمد نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ تم کہو ہمارے بت غلط ہیں، تو اس نے حضور کو انگلی اٹھا کر توہین کی. تو رب نے فرمایا تیری انگلی نہ ٹوٹے، تبت یدا ابی لہب و تب، تو نے میرے مصطفیٰ کو انگلی دکھایا تیرا پورا ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرا پورا ہاتھ ٹوٹے. تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹے ابو لہب کا ہاتھ اور ٹوٹ گیا، وہ برباد ہو گیا. تو علماء نے لکھا یہ رب کی محبت اپنے محبوب سے کہ اگر ابو لہب شرک کرے تو خدا کچھ نہیں کہتا، مصطفیٰ کی طرف انگلی اٹھائے تو خدا ہاتھ کو توڑ دیتا. یہ محبت کے تقاضے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے غیرت کا اظہار کرنا یہ بیجا جذبات نہیں ہے، خدا کی سنت ہے. اور میں اس لیے نماز میں کثرت سے تبت یدا پڑھتا ہوں. مجھے دو میرا ایک مقتدی کہنے لگا آپ کثرت سے کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا رضوی ہوں اس لیے پڑھتا ہوں، کیونکہ جب تک گستاخ کی مذمت نہ کرے تو نماز ہی نہیں بنتی ہے. میں نے کہا سب سے پسندیدہ آیات میں سے ہماری سورہ کوثر ہے اور گویا کہ تبت یدا ابی لہب و تب ہے اس لیے، اور سورہ قریش ہے کیونکہ سورہ قریش میں سرکار کے خاندان کی تعریف ہے، سورہ کوثر میں حضور کی اولاد کی تعریف ہے، اور تبت یدا میں حضور کے گستاخ کی مذمت ہے. اور ایمان مکمل جب ہوتا ہے جب بندہ اللہ والا اخلاق استعمال کر لیتا ہے. اللہ والا اخلاق ایک مومن کے لیے گویا کہ ضروری ہے. تو اب آپ دیکھیے ابو لہب نے سرکار وسلم کی ان دونوں شہزادیوں کو معاذ اللہ اپنے بیٹے کو کہہ کر طلاق دلوائی. اور یہاں پر روایت موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ زینب کا نکاح جو ہے وہ ابو العاص کے ساتھ کیا. اور روایت کے اندر آتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو ذکر کرتی ہیں کہ ابو العاص کون جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کرایا، اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے. سیدہ زینب کا نکاح جب ابو العاص سے ہوا تو اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن سیدہ کی تحریک پر وہ مسلمان ہوئے، سیدہ کی تحریک پر وہ مسلمان. اور یہ چند باتیں اس بات کو سنیے، ابو العاص اس سے نکاح کیسے ہوا؟ ان کی سفارش سیدہ خدیجہ نے خود کی تھی. سیدہ خدیجہ نے خود حضور سے کہا، کیونکہ یہ سیدہ خدیجہ کی بہن کے بیٹے ہیں، بھانجے ہیں. کیا ہے؟ سیدہ خدیجہ نے خود حضور سے کہا یا رسول اللہ ایک بات کرنا چاہتی ہوں. سرکار نے فرمایا کیا؟ کہ زینب بڑی ہو گئی ہے. حضور نے کہا ہاں، کہ میرے بھانجے سے نکاح کروا دیں. سرکار سیدہ خدیجہ کی کوئی بات نہیں ٹالتے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. تو یہ ابو العاص جو ہیں یہ حضور کے خاندانی رشتہ دار بھی ہیں، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حالہ بنت خویلد، حکیم بن ہزام، حالہ، یہ دونوں بہن بھائی ہیں. یہ دونوں حکیم بن ہزام کے والد، یعنی ہزام اور حالہ، ہزام سے پیدا ہوئے حکیم اور حالہ سے پیدا ہوا ابو العاص. تو ابو العاص جو ہیں جو حضرت زینب کے شوہر ہیں، یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی حضرت زینب کی والدہ کے بہن کے بیٹے ہیں، اور حضرت زینب کے خالہزاد بھائی لگتے ہیں. اور ان سے گویا کہ آپ کا نکاح ہوا، اور یہ نکاح جو ہوا یہ سیدہ خدیجہ کے کہنے پر ہوا، سیدہ خدیجہ کے کہنے پر ہوا. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے کہا ہے، لیکن ایک بات یہاں پر آپ سماعت فرمائیے کہ سیدہ زینب اور سیدہ فاطمۃ الزہرا چونکہ آپس میں حقیقی بہنیں ہیں، سیدہ زینب بھی اور سیدہ فاطمہ یہ دونوں حقیقی بہن ہیں، اس بنا پر حضرت علی اور حضرت ابو العاص یہ آپس میں ہمزلف ہیں. کیا ہے؟ کیونکہ ابو العاص جو ہے وہ زینب کے شوہر ہیں، اور علی جو ہے وہ فاطمہ کے شوہر ہے، تو یہ آپس میں کیا ہوئے ہیں؟ ہمزلف ہوئے. لیکن حضرت علی پر ایک اور رشتہ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ابو العاص کی بیٹی امامہ، امامہ بنت زینب، امامہ جو سیدہ زینب کی بیٹی ہیں، حضور کی نواسی ہیں، حضور کی نواسی ہیں، ابو العاص کی بیٹی ہیں. سیدہ زہرا نے انتقال کے وقت یہ بات کی تھی، ان کی کتابوں میں لکھا ہے. سیدہ فاطمہ کے انتقال کا جب وقت آیا تو سیدہ فاطمہ نے حضرت علی سے کہا کہ میری بیٹی نے میرے والد کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی تھی، میری بہن نے، سیدہ زینب نے میرے والد رسول اللہ کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی تھی، تو اے علی میں چاہتی ہوں کہ ان کے گھرانے میں تکلیف نہ جائیں. تو سیدنا علی نے کہا فاطمہ تم چاہتی کیا ہو؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا میرا اگر انتقال ہو جائے تو میری جو بھانجی ہے، میری بہن کی جو بیٹی ہے، میری بہن کی جو بیٹی ہے امامہ، علی تم ان سے نکاح کرنا، اس لیے کہ میرے حسن حسین کی سب سے اچھی تربیت کر سکتی ہے. اس حوالے سے آپ دیکھیے تو سیدنا علی اور ابو العاص یہ ہم زلف بھی ہوئے، اور ایک رشتے سے حضرت علی ابو العاص کے داماد بھی ہوئے. تو عاشق پر سنی صحیح ہے نا، کہ الحمدللہ اہل بیت کی نسبتیں جہاں جہاں چلتی ہے سنی. اس رشتے، یہ رشتے آپ کو یاد ہو رہے ہیں، یہ رشتے یاد ہو رہے ہیں، حضرت زینب کے شوہر اور سیدہ زہرا کے شوہر، یہ دونوں آپس میں ہم زلف ہیں، ابو العاص اور مولا علی. اس کے علاوہ حضرت علی پر ایک اور رشتہ حضرت زینب کے شوہر کا یہ آتا ہے کہ ان کی بیٹی امامہ بنت زینب، امامہ بنت ابی العاص، یہ حضرت علی کے نکاح میں آئی تو حضرت علی ان کے داماد ہوئے، اور ابو العاص جو ہے یہ ان کے سسر قرار پائے. تو اب آپ دیکھیے، اب اگر کوئی ابو العاص کو گالیاں دے تو یہ گالی حضرت علی کو نہیں پہنچے گی. جو سیدہ زینب کا مذاق اڑائے تو یہ گالیاں وہاں پر نہیں پہنچے گی. اللہ اکبر، میں آپ کو کیا بات ذکر کروں. حضرت امام حسن کے ہم فضائل ذکر کرتے ہیں اور یہ ہمارا ایمان ہے، کرنا چاہیے. امام حسین کے فضائل ہم ذکر کرتے ہیں، یہ ہمارا امام ہے، کرنا چاہیے. لیکن اسی طرح سرکار نے اپنی بیٹی زینب کی اولاد کو بھی اسی طرح رکھا ہے. میں سنیوں آپ سے کہتا ہوں یہ اعلان، آج سنو، جہاں امام حسن کا نام لوگے نا، جہاں امام حسین کا نام لوگے، امام حسن کا نام لوگے تو زینب کے بیٹے علی کا بھی نام لینا پڑے گا. حضرت زینب کی دو اولاد زندہ رہی، ایک بیٹا علی اور ایک بیٹی امامہ. بعض لوگ اس کو امیمہ پڑھتے ہیں، امیمہ نہیں، امامہ، الف میم الف میم ہا. بعض لوگ میم کے بعد یا پڑھتے امیمہ، امیمہ نہیں ہے. ہمارے اسماء الرجال کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں جو لفظ ہے، بخاری میں بھی موجود ہے کتاب الصلاۃ میں، وہ ہے امامہ، الف میم الف اور میم اور ہا، جس کو آپ لکھتے ہیں امامہ. امامہ بنت زینب یہ حضور کی پوتی ہیں، حضور کی نواسی ہیں، حضور کی، اور حسن جو ہیں یہ حضور کے نواسے ہیں، اور حسین جو ہیں یہ حضور کے، اور حضور نے اپنی ساری نواسیاں اور نواسوں کو کندھے پر بٹھا کے نماز پڑھی ہے. نسائی شریف کے اندر تو یہ موجود ہے کہ امام حسن کندھے پر بٹھا کے نماز پڑھی ہے، اور بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں یہ موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامہ بنت زینب جو سرکار کی نواسی ہیں ان کو کاندھوں پر حضور نے بٹھایا. اور راوی کہتا ہے، حضرت اسامہ کہتا ہے میں نے دیکھا سرکار نے جب نماز شروع کی، اور اس میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی عمل کثیر نہیں ہوتا، اور ہمارے بعض بزرگ اس سنت کو ادا کرنے کے لیے اپنی نواسیوں کو اپنے کاندھے پر بٹھا کے نماز بھی پڑھتے ہیں کہ سرکار کی سنت بھی ہو جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامہ کو، بخاری شریف میں موجود ہے کتاب الصلاۃ میں، اپنے کاندھے پر بٹھایا اور تکبیر کہہ کر نماز شروع کی، اور جب رکوع میں آیا تو سرکار نے باقاعدہ دونوں ہاتھوں سے ان کو اتارا اور امامہ کو زمین پر بٹھایا اور رکوع کیا، اور پھر جب سرکار کھڑے ہونے لگے تو پھر اٹھا کر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، اور پھر سجدے میں گئے تو پھر رکھا سجدے میں گئے، اور امامہ کو پھر اپنی گردن پر سوار کروایا. ہم کہتے ہیں بنڈل بازی نہیں چلے گی، امام حسن کے ساتھ امامہ کا بھی نام آئے گا، امام حسین کے ساتھ امامہ کا بھی نام آئے گا، زینب بنت علی کے ساتھ امامہ بنت زینب بنت محمد کا بھی نام آئے گا، اور ان سب کو ماننا ہی اہل بیت کو ماننا ہے، بندر بانٹ نہیں چلے گا. اب آپ دیکھیں بارہ امام، بارہ امام، بارہ امام. میں نے کہا کون سے بارہ امام؟ بولے آپ کا کیا مطلب؟ میں نے کہا سارے سید امام. میں نے کہا یہ عجیب تم نے بنایا کہ امام حسین کی ساری اولاد امام، امام حسن کی اولاد امام نہیں. سنی ہے، سنی یہ کہتا ہے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور، تو عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. ہم امام حسن کی اولاد پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان کی توقیر کرتے ہیں، اور امام حسین کی اولاد کی بھی توقیر کرتے ہیں. ہم غرض سے نہیں مانتے، ہم حضور کے گھرانے کی نسبت سے مانتے ہیں. تو حضرت ابو العاص جو ہیں ان کے یہ فضائل ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لکھتی ہے کہ ابو العاص جو ہے نا یہ مکہ کے اندر بہت بڑے تاجر تھے اور بہت شریف و نفس آدمی تھے، اور ظاہر سی بات ہے سیدہ ختیجہ جن کے لیے اپنی بیٹی کے نکاح کی سفارش کریں حضور سے، تو آپ دیکھیں سیدہ ختیجہ خود کتنی سنجیدہ خاتون ہے اور کتنی سمجھدار خاتون ہے، سیدہ ختیجہ کو پڑھیے، بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے زیرک لوگ آپ سے مشورہ لیتے ہیں، تو یہ جب اپنی بیٹی کا انتخاب کریں گی تو وہ شخص کتنا عفیف ہوگا، تو یہ تاجر بھی تھے ابو العاص جو سیدہ زینب کے شوہر تھے، یہ تاجر بھی تھے اور ایک بہت نیک آدمی تھے۔ سیدہ زینب کے حوالے سے علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ سیدہ زینب کی قربانیاں اسی طرح ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی جس طرح تھی، بڑی بہن نے جو کیا چھوٹی بہن نے بھی وہی کیا۔ مجموعہ زبائد کے اندر علامہ حسبی لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور لوگوں کو تبلیغ فرما رہے تھے، تو سرکار کا انداز یہ تھا کہ سرکار کسی جہاں لوگ جمع ہوتے چوراہے پر، سرکار وہاں کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کو ذکر کرتے، اللہ کی توحید کو ذکر کرتے۔ تو اب سرکار جب گفتگو فرما رہی، ابتدائی دور کی بات ہے، تو لوگ آپ سے الجھ رہے تھے، لوگ آپ سے الجھ رہے تھے اور سرکار کے مرتبے کو نہیں جانتے، انکار کر رہے ہیں، ہم نہیں مانتے، یہ نہیں کرتے۔ تو ان سے بات کرتے ہوئے دھوپ کے اندر بہت لمبا وقت گزر گیا، لمبا وقت گزر گیا۔ سرکار کا امامہ مبارک اور چہرہ مبارک اور جبہ مبارک پسینے سے بھر گیا تھا اور زبان مبارک سوکھ رہی تھی۔ تو مجموعہ زوائد کے اندر یہ روایت موجود ہے، ایک لڑکی سر پر چادر ڈالے ہوئے آئی، اس کے ہاتھ میں رومال تھا اور ایک ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا، ایک ہاتھ میں رومال کا منظر دیکھیے کہ والد سامنے تبلیغ کر رہے ہیں، کفار ان سے حجت کر رہے ہیں، سرکار مسلسل بات کر رہے ہیں، زبان حضور کی سوکھ رہی ہے، پسینہ ہی پسینہ ہو رہا ہے، ایک لڑکی آ رہی ہے سر پر دوپٹہ ہے اور ایک ہاتھ میں اس کے رومال ہے، ایک ہاتھ میں پیالہ ہے، وہ کون ہے؟ وہ حضرت زینب ہیں۔ آ کر کہتی ہیں ابا جان اپنا چہرہ تو صاف کر لیں، پسینہ بہت ہے۔ سرکار نے وہ لیا اور پسینہ صاف کیا اور پانی لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، اور نوش فرما کر سرکار نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا کہ تو ڈر گئی ہے اس لیے آئی ہے؟ سرکار نے جواب دیا، فرما بیٹا یہ چادر جو تو نے سر پر رکھی ہے نا، تو میرا بیٹا اس کو ذرا گھما کر اپنے سینے پر بھی ڈال۔ سرکار نے ادب سکھایا مجموعہ زوائد میں کہ بیٹا یہ جو چادر تو نے سر پر رکھی ہے اس کو ذرا سر سے تھوڑا ڈھیلا کر کے اپنے سینے کے اوپر بھی ڈال، اور اے میری بیٹی گھبرانا نہیں، ان حالات میں تو کیا سمجھتی ہے، کچھ ہوگا تو جا آرام کر، تیرے باپ کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ یہ مجموعہ زوائد کے اندر یہ روایت موجود ہے جو سیدہ ختیجہ، اور یہی بات سیدہ زہرا کے لیے بھی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل ملعون نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت انور کے اوپر لا کر اونٹ کی اجڑی رکھ دی تھی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پشت پر جو وہ گندگی رکھ دی، تو سیدہ زہرا دوڑتے ہوئے آئی اور اپنے عفیفی ہاتھوں سے انہوں نے ہٹایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو صاف کیا اور حضور کی خدمت میں پانی پیش کیا تھا۔ اب دیکھیں یہ وہی عمل سیدہ زہرا کے لیے بھی ہے اور سیدہ زینب سے بھی حدیث کی کتابوں کے اندر یہ عمل گویا کہ واضح طور پر نظر آتا ہے۔ یعنی دین کی مشکلات کے لیے سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی تمام باتیں ذکر فرمائی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی شہزادی نے اس بات کو ذکر فرمایا۔ اسی کے ساتھ اگر ہم تھوڑا سی اور اس بات کو ذکر کریں، تو عرب کے کچھ قبائل ابو العاص کے پاس آئے اور کہنے لگا کہ دیکھو ابو لہب کے بیٹوں نے تو طلاق دے دی ہے محمد کی بیٹیوں کو، تو تو بھی زینب کو طلاق دے۔ انہوں نے کہا جی میں طلاق نہیں دوں گا، اب ایمان نہیں لائے تھے وہ، انہوں نے کہا جی میں طلاق نہیں دے سکتا، میں طلاق نہیں دوں گا۔ کہنے لگے کیوں نہیں دو گے؟ تو کہا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور کیا، آپ ان کی بات سنیں تو صحیح، اس میں الجھنے کی، کیونکہ سنجیدہ طبیعت کے آدمی تھے، ابھی تک انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، قریش کے موقف پر تھے، لیکن انہوں نے طلاق نہیں دی بلکہ یہ کہا میری بیوی ہے۔ یہ بات کسی نے حضور کو آ کر بتائی، یہ بات کسی نے، اور باپ کے لیے یقیناً اپنی بیٹی کا گھر بسے رہنا اور داماد کا اس کی بیٹی کے ساتھ محبت اور وفاداری کرنا، یہ باپ کے لیے بڑی قدر کی چیز ہوتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچی، تو روایت البدایہ والنہایہ میں کان ابو العاص بن ربی مواقعا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسافحا لہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مساحرت واسنا خیرا۔ سرکار کو جب آ کر یہ بتایا گیا کہ طلاق دینے سے ابو العاص نے انکار کر دیا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حلقے کے اندر ان کی تعریف فرمائی، وہ اسنا علیہ، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ اسنا علیہ، حضور نے ان کی ثنا کی، ان کی تعریف فرمائی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا کہ ہاں وہ بہت سیدھا بچہ ہے اور اس نے جو کیا ٹھیک کیا، اور یقیناً اس کے اچھے اخلاق کی طرف ماضی کرتا ہے، کسی کے لیے یہ کہنا اس کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے جو ذات مصطفیٰ کی زبان سے جاری ہو رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز گویا کہ ذکر فرمائی. اب آئیے آخری طرف، ہم چلتے ہیں اور گفتگو کے اختتام کی طرف. غزوہ بدر جب لڑی گئی، اب شیعہ کہتے ہیں کہ دیکھو نا غزوہ بدر جب لڑی گئی تو ابو العاص حضور سے لڑنے آئے تھے. میں نے کہا نہیں، ایسا ظلم نہ کرو. کہا وہ تو کافروں کی طرف سے آئے تھے نا. تو میں نے کہا کافروں کی طرف سے تو حضرت عباس بھی آئے تھے، کافروں کی طرف سے تو بدر میں عباس بھی آئے تھے، لیکن حضرت عباس کو تو تم تانا نہیں دیتے، ابو العاص کو کیوں دیتے ہیں؟ سنجیدگی اور امانت سے، سچائی سے اگر کتاب پڑھی جائے تو وہ یہ ہے، ان دونوں شخصیات کو حضور کا قریبی ہونے کی وجہ سے زبردستی لایا ابو جہل نے، زبردستی کہ تمہیں چلنا پڑے گا، لیکن انہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا. اور سرکار نے تو پہلے فرما دیا تھا کہ میرے چچا کو کوئی دیکھے تو تلوار نہ اٹھائے، میرے چچا کو کوئی دیکھے. تو ایک شخص تھا نیا نیا اسلام لایا تھا، نیا نیا اسلام لایا تھا، اسے اتنی بات کی تمیز نہیں تھی. اس کا باپ اس میں مارا گیا، اس نے مزاح میں لوگوں سے کہا یہ کیا بات ہے کہ اگر میرا باپ اس طرف سے آیا تو مار دیا جائے، رسول کا چچا آیا ہے تو نہ مارا جائے. تو اس کو ڈانٹ پلائی گئی اور اسے کہا تو نے کیا بکواس کی ہے. جب اسے اہل بیت اور سرکار کے گھرانے کا رتبہ پتا چلا تو وہ روتے ہوئے حضور کی بات آئے کہ حضور مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کا گھرانہ اتنا عزت والا ہے. فرق سمجھ رہے ہیں آپ کہ حضور اپنے گھرانے والوں کے بارے میں تو کہہ رہے ہیں کہ عباس کو نہ مارا جائے اور میرے باپ کو مار دیا گیا، لیکن جب حضور کو سرکار کے اہل بیت کا مرتبہ بتایا گیا تو وہ آ کر کہنے لگے کہ حضور مجھے پتا نہیں تھا. سرکار نے کہا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. کہا لیکن حضور دل مطمئن نہیں ہوتا ہے. تو سرکار نے فرمایا تیرے اطمینان کے لیے کیا کروں؟ کہا حضور بس دعا کریں کہ میں آپ کے دین پر شہید ہو جاؤں. کہا میرا دل جب مطمئن ہوگا کہ جب میری گردن پر کوئی کافر تلوار رکھے گا اور سبب آپ کا دین بنے گا. سرکار نے ہاتھ اٹھا کر شہادت کی دعا فرمائی اور جس وقت وہ شہید ہو رہے تھے آخری سانسوں میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کر کہا سن لے، میں محمد کا گستاخ نہیں ہوں، ان کے گھرانے کا ادب کرنے والا ہوں. بولی سبحان اللہ. یہ وفاداروں کی تاریخ ہے، اسے یاد رکھیں. یہ آپ کی نمازوں کو مقبول کرائے گی، یہ آپ کے دین کو مقبول کرائے گی. حضرات گرامی توجہ فرمائیے، یہاں پر حضرت ابو العاص بعد میں ایمان لائے، حضرت عباس بعد میں ایمان لائے، یہ دونوں نے کسی کو قتل نہیں کیا. لیکن جب یہ گرفتار ہو کر آئے تو سرکار نے دونوں سے فدیہ مانگا، کیونکہ یہ بات طے پا گئی تھی کہ جتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، جتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان سے فدیہ لیا جائے گا. لیکن ان سے فدیہ لینا اصل فدیہ نہیں تھا، شان مصطفیٰ بتانی تھی. ایک بہت بڑا اہم ایشو جو تھا اس کو ذکر کرنا تھا. وہ کیا؟ حضرت عباس کو جب حضور نے کہا کہ چچا جان دیکھیے جتنے لوگ گرفتار ان کے لیے ہم نے چند شرطیں رکھی ہے، یا تو وہ خاص رقم دے کر اپنی جان چھڑا لیں، یا اگر ان کو لکھنا پڑھنا آتا ہے تو ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، تو آپ کو بھی پیسہ دیجئے. حضرت عباس نے کہا کہ میرے بھتیجے تم جانتے ہو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا اگر آپ کنارے پر آئیں گے چچا جان. وہ بھی کہتا حضور کو علم غیب ہے. میں نے کہا عباس کو علمی ایمان ہی حضور کے علم کی برکت سے ملا ہے. سرکار نے فرمایا چچا جان ذرا آئیں گے کنارے پر. حضرت عباس آگے گئے، قریب جا کر فرمایا جب آپ جنگ، آپ کہتے ہیں میرے پاس کچھ آئے نہیں، جب آپ جنگ لڑنے آ رہے تھے تو میری چچی جان کو جو آپ نے ایک سونے کی پوٹلی بنا کر دی تھی اور آپ نے یہ کہا تھا کہ میں لوٹ کر اگر نہیں آیا تو تو استعمال کر لینا، لوٹ کر آیا تو امانت ہے، وہ مال کہاں جائے گا؟ تو حضرت عباس کے لگے یہ آپ کو کس نے بتایا؟ کمرے میں تو میں اور آپ کی چچی تھی. فرما جس نے رسول بنا کر بھیجا اسی نے بتایا. بولے سبحان اللہ. تو حضرت عباس نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، جب ایسی ہستی نے آپ کو رسول بنایا ہے تو ہاتھ آگے بڑھائیے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو حضرت عباس مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے. یہاں پر باقاعدہ باضابطہ کلمہ انہوں نے اعلان پڑھا. ابو العاص جب آئے سرکار نے فرمایا ہاں تم کیا لائے ہو؟ تو کہا میں کچھ بھی نہیں لایا. سرکار نے فرمایا نہیں، کسی کو بھیجو، ہم تمہارا کوئی غلام کسی کو ہم دے دیتے ہیں، جاؤ بھیجو اور بھیجو اور کچھ رقم لاؤ. اب سرکار ہجرت فرما کر مدینے آ چکے ہیں، بدر میں جنگ ہو چکی ہے، سرکار کی اتنی لاڈلی بیٹی ہے کہ سرکار نے نام زینب رکھا تھا، بیٹی مکہ میں ہے، داماد گرفتار ہو گیا ہے. ماحول دیکھیں آپ، داماد گرفتار ہو گیا ہے، بیٹی کافروں کے نرخے میں ہے. اب حضور فرماتے ہیں کہ جاؤ اور مکہ سے جو ہے کہ وہ فدیہ کی رقم منگواؤ. غلام کے پاس گئے ابو العاص، کہنے لگے جاؤ میری بیوی کے پاس جا کر کہنا کہ تمہارے والد صاحب نے مجھے گرفتار کیا ہے اور میں ان کے ساتھ آ گیا تھا کافروں کے ساتھ، اب گھر میں اگر کوئی چیز ہے تو دو، میں یہاں پر رکھواؤں اور مجھے چھوڑ دیا جائے. تو جب غلام پہنچا تو سیدہ گئی اور ایک پیٹی صندوق انہوں نے کھولا اور ایک خاص چیز کپڑے میں لپیٹ کر اس کو بند کر غلام کو دیا اور غلام کو کہا اس کو کھول کر دیکھنا نہیں نہ کسی کو دینا، جب میرے والد بات کرے نا تو ان کے دونوں ہاتھوں میں رکھ دینا، یہ ہاتھوں میں رکھ دینا۔ اب جب وہ غلام آیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ابو العاص کی طرف سے فدیہ آ چکا ہے، سرکار نے فرما ابو العاص فدیہ کہاں ہے؟ وہ غلام آگے آیا، سرکار نے اپنے ہاتھوں کو کھولا کہ رکھو، جب رکھا تو سرکار نے جب اس کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو زارو قطار رونے لگے، سرکار زارو قطار رونے لگے، اس لیے کہ بیٹی نے یہ کہا تھا کہ یہ جو پوٹلی میں تمہیں دے رہی ہوں میرے والد کے ہاتھ میں دینا، کوئی اور نہ کھولے۔ سرکار نے جب کھولا تو اس میں عقیق کا ہار تھا، عقیق کا پتھر ہوتا ہے نا، عقیق پتھر ہوتا ہے نا، عقیق جو پتھر ہوتا ہے، اس کا ہار تھا، وہ ہار سیدہ ختیجہ کا تھا۔ سرکار نے جب دیکھا تو زارو قطار رونے لگے اور دوبارہ رکھ کر سرکار نے صحابہ کو بلایا، فرمایا صحابہ کیا تم مجھے اختیار دیتے ہو اس بات کا کہ میں ابو العاص کو ایسی چھوڑ دوں؟ مجھے بتائیے اس وقت سرکار کو سیدہ کی یاد کیسے آئی ہوگی اور اپنی بیٹی کی یاد کیسے آئی ہوگی؟ صحابہ نے کہا کہ حضور آپ کی مرضی ہے، یہ ہار بھی دے دیجئے، آپ جو چاہے کریں۔ سرکار نے ابو العاص کو کہا یہ ہار بھی رکھ اپنے پاس اور میری بیٹی کو لے جا کر دے دے، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کر، میری بیٹی کو واپس لائے گا تو، مدینے میں میرے پاس میری بیٹی کو چھوڑ کر جائے گا؟ ابو العاص نے کہا کہ آپ بھی فکر رہیے، میں آپ کی بیٹی کو لے کر آؤں گا۔ وہ لوٹ کر آئے اور لوٹ کرانے کے بعد انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کی ذمہ داری لگائی کہ وہ جائیں اور مدینہ منورہ حضرت سیدہ زینب بنت محمد کو چھوڑ کر آئیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات کے وقت جب نکلے تو کافروں میں سے حبار بن اسود کو یہ پتا چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سب سے بڑے معاذ اللہ اپنے زوم میں جو دشمن کہتے تھے ہیں، اور ان کی بیٹی ایسی چلی جائے بچ کر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے رات کے اندھیرے میں سیدہ زینب کے قافلے کو تلاش کرنا شروع کیا اور ایک مقام پر سیدہ زینب کے قافلے کو حبار بن اسود نے پکڑ لیا اور جو لے جا رہے تھے ان کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ اس بدبخت نے کیا کیا کہ ایک نیزہ مارا، وہ نیزہ جا کر جو تھا وہ کجاوے میں لگا اور کجاوے میں سیدہ بیٹھی ہوئی تھی اور آپ امید سے تھی اور کجاوہ جو تھا وہ زمین پر گرا۔ روایت میں آتا ہے زمین پر گرنے کی وجہ سے آپ کی دائیں پھسلی جو تھی وہ ٹوٹ گئی اور پوری جگہ جو تھی وہ خون سے تر بتر ہو گئی۔ تو ابو العاص کے جو بھائی تھے ان کے پاس تیر اور کمان تھے، انہوں نے مقابلہ کیا اور مقابلہ کر کے حبار بن اسود کو بھگایا اور دوبارہ یہ پھر مکہ شریف آئے اور پھر سیدہ کو لے جانے کا جب پروگرام بنا تو یہ خبر حضور کو پہنچ گئی کہ آپ کی بیٹی آ رہی تھی، کافروں نے حملہ کیا اور وہ کجاوے کے اوپر سے گر گئی اور یا رسول اللہ سنا یہ جاتا ہے کہ ان کی ایک سے دو پھسلیاں ٹوٹ گئی ہے۔ سرکار نے یہ جب سنا تو سرکار کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا غم کے اندر اور سرکار پر ایک غم کی کیفیت طاری ہوئی۔ سرکار دوبارہ حجرے میں تشریف لے گئے۔ اب دوبارہ ابو العاص نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کی شہزادی کو مدینہ پہنچایا جائے، اس دفعہ سفر کامیاب ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ سرکار اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، کسی نے کہا حضور زینب آ گئی ہے، حضور زینب آ گئی۔ بعض کتابوں میں ایسا ہے سرکار بستر سے اٹھے، نہ سر پر امامہ تھا نہ پاؤں میں نالین تھے، نکل کر دروازے سے باہر آئے اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے، سینے سے لگا کر حضور نے فرمایا یہ میری بیٹی ہے جو میری محبت میں بہت ستائی گئی ہے، یہ میری بیٹی ہے جو میری محبت میں بہت ستائی گئی۔ اور اس وقت حضور سلام نے حضرت سیدہ زینب کو یہ خطاب دیا تھا جو ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت مجموع زوائد کے اندر موجود ہے، فرمایا ہوا خیر وخیر بناتی اصیبت فیا ہی افضل بناتی اصیبت فیا، فرمایا میری بیٹیوں میں سب سے افضل ہے میری وجہ سے اسے مصیبت دی گئی، میری بیٹیوں میں سب سے خیر ہے میری وجہ سے اس پر مصیبت ڈالی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آگئے، جب لے کر آئے تسلی دی، سرکار نے ساری خیریت پہنچی اور سرکار نے اپنے ہاتھ سے ان کو پانی پلایا اور جب سب تسلی ہو گئی سرکار سے کہنے لگی یا رسول اللہ میرے شوہر کو بھی بلوا دیجیے، میرے شوہر کو بھی بلوائیے۔ آقا نے فرمایا اب یہ باپ بیٹی کے رشتے کے تناظر میں آپ دیکھیں، باپ بیٹی کے رشتے کے تناظر میں آپ دیکھیے۔ آقا نے فرمایا تو صبر کر جا، تھوڑا دیر آرام کر دے۔ تو وہ تکلیف جو تھی ان کی ختم نہیں ہوتی تھی، تکلیف جو تھی، روایت میں آتا ہے کہ وہ ان کی تکلیف جو بائیں طرف پھسلی پر لگنے کا جو سلسلہ تھا وہ ختم نہیں ہوتا تھا، اور ان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے کئی طریقے وہاں پر کروائے لیکن وہ چیز ان کے لیے آرام دہ نہیں ہو رہی تھی اور وہ درد بار بار بڑھ رہا تھا۔ سیدہ زینب نے حضور سے کہا حضور میں کہیں مر نہ جاؤں، اور میرے شوہر کو آپ بلائیے. سرکار نے فرمایا سب خیر ہو جائے گا. خبر پہنچی کہ مکے سے قافلہ, جیسا بدر کا واقعہ ہے, مکے سے قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے. سرکار نے خبر دی کہ اس قافلے کو روکو, اس قافلے کو, آنے والے قافلے کو روکو. یہ خبر ابو العاص کو پہنچ گئی. قافلہ رکنے سے پہلے وہ خود قافلے سے الگ ہو گئے, قافلے سے الگ ہو گئے اور وہ مدینے پہنچ گئے. مدینے پہنچے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا استقبال کیا. سرکار نے زینب سے کہا دیکھو جو حقوق زوجیت ہے وہ قائم نہیں کرنا, آپ اس کو لے جاؤ, پانی پلاؤ, بٹھاؤ, اس کو آرام کے لیے بستر بچھاؤ, سب کچھ کرو, اللہ عن قریب تیرے لیے سبیل نکالے گا. اب یہ تھا کہ ابو العاص ایک دو دن مدینے میں رہے, پھر حضور سے کہنے لگے آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے. اور کیسے جرت مند آدمی, دیکھے یہ کلمہ نہیں پڑھا اس کی وجہ کیا ہے. کہنے لگے آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں مکہ جاؤں. سرکار فرما کیوں؟ کہ یہ میرے پاس بہت ساری امانتیں لوگوں کی, میں قافلے سے الگ ہو گیا ہوں, یہ امانت میں ان کو دے کر آتا ہوں. سرکار نے کہا پھر پوچھ لو زینب سے. زینب سے انہوں نے کہا کہ میں واپس آ جاؤں گا. چلے گئے. جب مکہ پہنچے تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ ابو العاص نے لوگوں کا مال کھا لیا ہے. سب کو جمع کیا, ان سے کہا بھائی اپنی چیزیں گنو, ساری چیزیں پوری ہیں؟ پوری ہیں. کہ سب چیزیں پوری ہیں سب کی؟ سب نے کہا ہمارا حساب ختم. کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کہا میں نے کلمہ مدینے میں اس لیے نہیں پڑھا کہ تم سمجھتے کہ مسلمان تھا بھاگ گیا. کہا میں نے تمہاری امانتیں لوٹا دی ہے, اب کلمہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ میرے دل میں محمد کی محبت کے علاوہ کوئی چیز نہیں. ایسے غیرت مند آدمی لوٹ کر آئے, میرے آقا نے سینے سے لگا کر ان کا استقبال کیا. اسی پچھلے نکاح کو حضور نے باقی رکھا, پچھلے نکاح کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی رکھا. ابو العاص نے حضور کے ہاتھ سے شہادت کی دعا پائی, اور جس وقت مسلمہ قذاب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے خلاف بات کی, اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ یمامہ کے مقابلے پر لشکر لے کر پہنچے, تو منکرین ختم نبوت گستاخان رسول کے خلاف لڑتے ہوئے سرکار کے داماد ابو العاص جو شوہر ہیں حضرت زینب کے, انہوں نے جامع شہادت نوش فرمائی. یہ ساری باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے, سنیے, یہ ساری باتیں یاد ہونی چاہیے. اس لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے, یاد ہوگی جیسے وظیفہ یاد ہوتا ہے نا, اس سے بڑا وظیفہ یہ ہے. ہاں ہاں, سنی ہو کر, پیروں کا ماننے والا ہو کر, ختم قادریہ پر جان دینے کا عقیدہ رکھنے کے باوجود یہ بات کروں گا, سب سے بڑا عقیدہ وظیفہ یہ ہے, جن افرادوں کے میں نام بتا رہا ہوں, جن کی تاریخیں بتا رہا ہوں, میچیور بنو. ختم قادریہ پڑھو تو اللہ کے لیے پڑھو, خواجگان پڑھو تو اللہ کے لیے پڑھو, نادی علی پڑھو تو اللہ کے لیے پڑھو, پھر خواجہ کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرو. وہ جرت, وہ غیرت, وہ بے باکی اپنے اندر پیدا کرو, اور ہر وقت اسلام کے لیے سر دھڑ کی بازی, اپنے بچے اپنے مال کو قربان کرنے کے تیار رہو. اگر یہ نہیں کیا تو خواجہ کے دربار سے کچھ نہیں ملا تمہیں, ناد علی پڑھ کر بھی کچھ نہیں ملا. اگر ناد علی پڑھ کر شہادت کا جذبہ نہ جاگے تو علی سے ملا کیا پھر تمہیں, اور تم نے پھر کسی اور علی کا ترانہ پڑھ لیا ہوگا. تو مین چیز یہ ہے کہ ان کا مزاج منتقل ہو. ان کا بولی, ان کا سیدہ زینب 8 ہجری تھی, درد ایک رات بہت زیادہ بڑھ گیا. میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. درد ایک رات بہت بڑھ گیا. سرکار دو عالم تشریف لائے, سر مبارک پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ رکھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سر مبارک پر ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھ کر سرکار نے ان کو تسلی عطا فرمائی کہ بیٹی صبر کرو, اللہ رب العالمین جل مجدہ, کیونکہ سرکار کی سیرت میں تو ہر نمونہ ہے نا. سرکار لواب لگا کے بھی شفا دیتے ہیں اور صبر کی تسلی بھی عطا فرماتے ہیں, تاکہ ہر طریقے سے جو سیرت کے نقوش ہے اور جو سیرت کا طریقہ ہے وہ واضح ہو جائے. اب آپ دیکھیے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی, اور تسلی دینے کے بعد سرکار نے شاہ فرمایا سب خیر ہوگا. لیکن وہ درد اتنا شدت والا تھا کہ اس میں آپ کی روح مبارک جو تھی وہ جان آفری کے حوالے ہو گئی. جب آپ کا انتقال ہوا سرکار زار و قطار روئے. سرکار بار بار کہتے تھے میری بیٹی کے لیے غسل کا انتظام کرو, یعنی وہ جذبات. اور سنو, یہ حدیث میں الفاظ سرکار بار بار کہتے تھے, سنو میری بیٹی کو جب غسل دے چکو تو کفن میری اجازت کے بغیر نہ دینا. اور غسل دینے میں کون تھی؟ سیدہ ام ایمن جیسی پاکیزہ عورت. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ سیدہ سودا بنت زمعہ, سرکار کی زوجہ, یہ خواتین, یہ پاک باز خواتین نے سیدہ زینب کو غسل دیا. جب خبر آئی سرکار کی زوجہ آئی سیدہ سودا کہ یا رسول اللہ آپ کی شہزادی کو غسل دے دیا گیا ہے. سرکار گئے اور جو تہبند حضور نے پہنا ہوا تھا دوسرا تہبند زیب تن فرمایا اور اپنا یہ تہبند مرمر فرمایا، فرمایا میری بیٹی کو اس سے تم نے کفن دینا ہے، میری بیٹی کو تم نے اس سے کفن دینا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن کے لیے وہ تہبند عطا فرمایا، اور جس وقت آپ کی قبر شریف تیار ہوئی سرکار خود لحد میں تشریف لے گئے تھے، اور لحد میں تشریف لے گئے پھر نکل کر آئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور جب آپ لحد میں اترے تھے تو آپ کا چہرہ بڑا غمگین تھا، اور جب آپ لحد سے باہر آئے تو چہرے پر بڑی خوشی ہے۔ فرمایا جب میں لحد میں گیا تو قبر مجھے گھٹی گھٹی نظر آ رہی تھی، میں نے کہا یا اللہ میری بچی نے تیرے دین کے لیے بڑی خدمت کی ہے، آئے تیرے نبی کی بڑی خدمت کی ہے، مولا اس کی خدمت کو قبول فرما۔ تو کہا دیکھنا تھا کہ نور پھیل گیا تو میں خوشی سے باہر نکل کر آیا، اور اللہ نے مجھے بشارت دے دی ہے کہ میری بچی کو اللہ نے جنت فردوس عطا فرمایا۔ اور سیدہ زینب کو سن 8 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع کے اندر آپ کی تدفین مبارک، جنازہ بھی آقا نے خود فرمایا، کفن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مرحمت فرمایا۔ اور اس مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے یہ تمام فضائل اور مناقب سے آپ کو اللہ رب العالمین جل مجدہ کے فضل سے نوازا۔ تو یہ ساری باتیں بنات رسول کے، جن بیٹیوں کا انکار کیا جا رہا ہے ان کی سیرت کے لیے بھی 2-2.5 گھنٹے ہو گئے، میں کہتا ہوں تقریر شروع نہیں ہوئی ہے، میں نے سینکڑوں موضوع بلا مبالغہ کہتا ہوں چھوڑا ہے، صرف 10.5 بات کی ہے۔ اتنی بڑی ذات کو کہنا کہ یہ حضور کی بیٹی نہیں تھی تو کتنا بڑا دھوکا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ان کیفیات کو یاد کریں، گھر سے نکل آئیں اور بیٹی کو سینے سے لگائیں، اور جس وقت قبر میں اتارتے ہیں تو راوی کہتا ہے سرکار کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے جو سیدہ کے کفن پر لگ رہے تھے، اور سرکار یہ کہتے تھے یا اللہ بخش دے میری بیٹی کو، یہ میری محبت میں ستائی گئی۔ اور اس لیے ابن کثیر نے لکھا ہے کہ سیدہ زینب جو ہے وہ شہیدہ ہے، سیدہ زینب کو علماء نے، یہ مجمع زوائد کے اندر بھی موجود ہے کہ سیدہ زینب کون ہے، شہیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہادت کی 2 قسمیں، شہادت جہری اور سری۔ جہری تو وہ شہادت ہے کہ آن دا اسپاٹ اس کی جان نکل جائے، یعنی دشمن اسلام کی طرف سے ضرب لگے اور اس کا آن دا اسپاٹ اس کی جان نکل گئے، یہ شہید حقیقی ہے۔ لیکن اس وقت وہ زخمی ہوا اور زخمی ہو کر اس کو لایا گیا اور پھر بعد میں وہ مرا، تو اس کو شہید فقی بھی کہا جاتا ہے۔ اور تیز دار آلے سے مارا گیا وہ شہید حقیقی ہے، شہید جلی ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جسے وا تو نہیں کیا گیا لیکن اس کی جان اللہ کے لیے لی گئی، جسے زہر پلا کر، جسے امام حسن ہوئے زہر پلا کر، جو صبر میں مرا، جس طرح خاتون کو انتقال کر گئی کہ ولادت کے وقت کسی پر دیوار گر گئی، کوئی زلزلے میں مر گیا، صبر کی حالت میں جو مر گیا اسے بھی شہادت سری کہی گئی ہے۔ تو سیدہ زینب کا انتقال اس درد کی وجہ سے ہوا، جو آپ کی پھسلی ٹوٹ گئی تھی اور اس کی وجہ سے اندر اس کے جو گہرے زخم لگے تھے وہ مندمل نہ ہو پائے، وہ ٹھیک نہ ہو پائے۔ بس آپ ایک سب سے بڑی نیکی، کیونکہ زینب تھی نا، سرکار نے فرمایا خیر بنا تھی، میری بیٹیوں میں سب سے افضل، تو اپنے والد کے سر پر کوئی قرضہ نہ رکھا، اپنے شوہر کو کلمہ پڑھا کر اپنے والد کے سپرد کر کے پھر اپنے مزار مقدس میں تشریف، رضی اللہ تعالی عنہن۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین جل مجدہ اس کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمارے تمام مسائل کو حل فرمائے اور ہمارے تمام کوششوں کو باریاب فرمائے۔ سیدہ فاطمہ کے حوالے سے میں صرف ایک جملہ کہوں گا، حضور نے آپ کا نام رکھا فاطمہ، فاطمہ کا معنی ہوتا ہے دور ہونا یا چھڑانے والی، فتیم کہتے ہیں، فتیم اس عورت کو کہتے ہیں جو بچے کو دودھ چھڑا دے، جو بچے کو دودھ چھڑاتی ہے اس کو کہتے ہیں فتیم، چھڑانے والی۔ تو یہاں پر علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ سرکار نے اپنی بیٹی، کیونکہ جب سیدہ زینب کو خوش کرنا ہے تو سیدہ فاطمہ کا ذکر کرنا ہے، اور سیدہ فاطمہ کو خوش کرنا ہے تو سیدہ زینب کا ذکر کرنا ہے، اور سیدہ فاطمہ اتنی محبت کرتی ہے کہ حضرت علی کو وصیت کی تھی کہ میری امامہ بنت زینب سے آپ نے نکاح کرنا ہے، اور حضرت علی نے انہیں سے نکاح کیا، حضرت علی نے۔ اور جس وقت حضرت علی کی شہادت ہوئی نا نجب اشرف میں، اس وقت وہ نکاح میں تھی، اس وقت نکاح میں تھی حضرت سیدہ امامہ بنت زینب بنت محمد بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تاریخیں یاد رہے گی۔ جملہ آخری سنیے، گفتگو ختم کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ کا نام ہے فاطمہ، حضور نے آپ کو فاطمہ کیوں کہا؟ کیونکہ فتیم تا کے ساتھ، توتے والا تا، فتیم کہتے ہیں اس عورت کو جو بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دے، تو آپ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا۔ روایت میں آتا انما سمیت بنتی فاطمہ، سرکار فرماتے تمہیں پتا ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ بولو سنیے سبحان اللہ، تم سچ کو تو سبحان اللہ بولو. سنو فرمایا انما سمیت بنتی فاطمہ, تم جانتے ہو کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ سرکار فرماتے انما سمیت بنتی فاطمہ, تم جانتے ہو میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو نبی کو مشکل کشا نہیں مانتا, سرکار اپنی بیٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فطیم کہتے ہیں, فطیم, فطیم کہتے ہیں چھڑانے والی کو. سرکار فرماتے ہیں میری بیٹی کا نام فاطمہ, میں پتا میں نے کیوں رکھا ہے؟ کہ کیوں رکھا؟ پوچھو کہ حضور مشکل کشا نہیں ہے, کہ سرکار کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ کہ فاطمہ. کا ترجمہ پڑھ سکتا؟ کہ چھڑانے والی. میں نے کہا کس سے چھڑانے والی؟ کس سے چھڑانے والی؟ بے یہی تو پانچ ہیں, ہائے ہائے, مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. کس سے چھڑانے والی؟ دیکھو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا, سبحان اللہ. کس سے چھڑانے والی؟ انما سمیت بنتی فاطمہ, تمہیں پتا ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ لانها فاطمہ و فاطمہ محبہ عن النار, اس لیے خدا اسے بھی جہنم سے دور کرے گا, اس سے پیار اور اس سے محبت کرنے والے کو بھی جہنم سے دور کر دے گا. بیدم یہی تو پانچ, مل کر پڑھو بیدم یہی تو. بھائی حبیبیہ مسجد میں یہی ہوتا ہے, کئی چہرے مجھے نئے نئے نظر آ رہے ہیں, یہی ہوتا ہے, سیدھی سیدھی باتیں ہوتی ہیں, یا دندے مندے کی بات نہیں ہوتی, اس دندے کی بات ہوتی ہے, جہاں کھوٹ نہیں ہے, جہاں ضائع ہونا نہیں ہے, جہاں جلنا نہیں, وہاں کا دندا مل گیا تو یہاں کا دندا تو خود ہی چل پڑے گا. مل کر پڑھیں میرے ساتھ بیدم یہی تو پانچ, آواز آنی چاہیے. کس کس نے جنت میں جانا ہے, کس کس نے اللہ کی شفاعت چاہنی ہے, پڑھا میرے ساتھ. بے دم یہی تو پانچ ہیں, مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ. اللہ آپ کی اس رات کو شب قدر بنا دے, آپ کی حاضری قبول فرما دے, اللہ رب العالمین اہل بیت کی محبت آپ کو عطا فرمائے, صحابہ کی محبت عطا فرمائے, جن کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم دنیا میں کپڑا بیچنے کے لیے دنیا کمانے نہیں آئے تھے, کیوں آئے تھے؟ ہم آئے یہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. جب وہ مل گئے تو سب ہو جائے گا. دنیا اس کی گلے گلزار ہوتی ہے جس کی آخرت گلے گلزار ہوتی ہے. اللہ آپ کے بچوں کو آباد رکھے, آپ کے کاروبار کو آباد رکھے. سیدہ زینب کا بہت پاکیزہ ذکر کیا, میں نکما بیکار آدمی ہوں, لیکن بات ہم نے بہت بڑی بات بزرگوں کی کی ہے, بہت بڑے بزرگوں کی کی ہے. میری اور آپ کی مادی آنکھیں اندازہ نہیں لگاتی ہیں, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے, کیونکہ جہاں بنات رسول کا ذکر نہیں ہوگا, جہاں بنات رسول کا ذکر ہوگا فرشتے وہاں نہیں آئیں گے تو کہاں آئیں گے؟ اور اس میں دیکھو آپ بیٹھے ہو, آپ کو اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی, تہدی سے نعمت کے لیے کہوں مجھے بھی اپنی پرواہ نہیں تھی, سب کو پرواہ دی تو سرکار کی شہزادیوں کی تعریف کی. اللہ آپ کی بچیوں کے نصیبوں کا اچھا کرے. میری مائیں آئی ہیں, میری بہنیں آئی ہیں, اللہ ان کے گھروں کو آباد رکھے, ان کے بچیوں کے نصیبوں کا اچھا کرے. سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ میری ماؤں, میری بیٹیوں, میری بہنوں, اللہ تمہیں عطا فرمائے, میرے بھائیوں تمہیں عطا فرمائے, اور مجھ گناہگار کو بھی اس کا کچھ حصہ عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.